بالمعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاصره فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نبوی میاں لوی فصل بتولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اولیاء کاملین کی منقبت کو ذکر کرنے کے حوالے سے گیارہویں شریف بڑی گیارہویں شریف کے عنوان سے ہر سال اہل محبت صحابہ و اہل بیت اولیاء و صالحین سے محبت کرنے والے اس عنوان سے مجلس منعقد کرتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ دین کی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ جو حضرات اولیاء کرام کی کرامت آپ کی عظمت آپ کی شان کا بیان ہے جس پر ایمان رکھنا جس کو قبول کرنا اور ان ہستیوں سے محبت کرنا یہ دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے تو جہاں قرآن کریم کے دیگر موضوع اور عنوان اور ٹاپکس کو زیر بحث لا کر درس کا سلسلہ رکھا جاتا ہے وہیں یہ موضوع بھی قرآن و سنت کا اور دین کا اہم ترین موضوع ہے اس حوالے سے اس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف کے عنوان کے تحت ذکر کیا جاتا ہے اور پھر غوث اعظم کے گیارہویں کے عنوان کے تحت قرآن کریم کا اجرا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے احادیث میں کہاں ذکر آیا ہے اور پھر صحابہ کرام اہل بیت عظام پھر اپنے درجے کے اندر امت کے اجلا علماء صالحین نے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان اوپر کے اکابر اور بڑوں کے راستے پر چلنے کی بنا پر جو اللہ رب العالمین نے وہ کرامات وہ عزت جو انبیاء کے سینوں پر اتارتا ہے، پھر ان کے متبعین کے سینوں پر اتارتا ہے، پھر ان کے راستے کو اختیار کرنے والوں کے سینے پر اتارتا ہے، تو وہ جھلک جو غوث اعظم کی زندگی میں نظر آتی ہے اور اسلام کی خدمت کا ایک بڑا حصہ آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ محی الدین آپ کا لقب مبارک ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کی توسط سے تمام صحابہ اہل بیت اور امت کی اولیاء کو سلامی پیش کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے ہمارا دل ایمان اور ایقان اور اسلام کی محبت سے رچ بس جائے اور اس پر آشوب اور پر فتن دور میں ہمارے دلوں سے دنیاوی خیال چھٹ کر اللہ کی محبت اور دین کی عظمت آ جائے۔ اس مجموعہ فکر، اس مجموعہ ذکر کا نام گیارہویں شریف ہوا کرتا ہے۔ آج کا درس کوئی طویل نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو ہم، بلکہ حضرات اولیاء کے حوالے سے چند ضروری باتیں، ان کے تبرکات، ان کے معاملات کے حوالے سے بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر یا علمی تکبر کی بنا پر یکسر اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تحقیق سے ہم اس کا ایک تجزیہ اور جائزہ لیں گے۔ جمعۃ المبارکہ کے اندر بھی میں نے آپ کی خدمت کے اندر قرآن کریم کی وہ آیات، متعدد آیات پڑھ کر یہ ذکر کی جو ہمارے پیج پر بھی موجود ہے کہ اللہ کے سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو ان پڑھ ہے اور جو پڑھے لکھے ہیں، جو علماء ہیں اور جو جاہل ہیں، وہ ایک جیسے نہیں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت سے ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا، آگے وہ ذکر آئے گا کہ حضرات اولیاء کرام کی قدر جو ہے وہ یہ ہے کہ انو اللہ کے محبوب ہیں، اور جو لوگ اپنی نادانی میں اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کی بنیاد، اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن اس نظریے، اس کانسیپٹ پر رکھتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، تو ان کے سامنے پھر یہ آیات اور یہ موضوع کھل نہیں پاتا، اور پھر وہ جو منہ میں آتا ہے بے ادبی کے جملے معاذ اللہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے قرآن کی روح کو صحیح انداز میں سمجھا اور اس بات کو سمجھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ اب پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، جس نے اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کی بنیاد اور بیسک کانسیپٹ یہ رکھا اور درست رکھا کہ اللہ نے پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن درجے بزرگی کے اللہ نے سب کو نہیں دیے ہیں۔ اس بنیاد پر جو اپنی تحقیق کو کھڑا کرتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کریم کی یہ قیمتی باتیں واضح ہو جانا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو، کفار کو، مشرکین کو، کس قدر ان کو ذلیل اور خوار اور ان پر عذابات اتارتا ہے، لیکن جو اس کے محبوب اور اس کے پسندیدہ، اس کے دین کو سنبھالنے والے، اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو اللہ کس قدر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ فرق کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے خود کی ذکر کیا، قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ ملک اور بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کی بادشاہی کو چھین لیتا ہے، وہ تعز من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، وہ تذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس آیت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ وہ ہیں جن کو وہ عزت دیتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اس کی بارگاہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو ذلت دیتا ہے، کانسیپٹ واضح ہو گیا، ان کو عزت نہیں دیتا، اور جس کو عزت دیتا ہے ان کو ذلیل نہیں کرتا۔ لہذا دونوں کو ایک سمجھنا یہ قرآن پر بڑی زبردست تحریف ہے، اور حضور نے فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے کو داخل کرے گا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ کتنے واضح طور پر یہ بات ہے کہ جس کو عزت دیا اس کو ذلیل نہیں کیا، اور جس کو ذلیل کیا اس کو عزت نہیں دیا، تو ہر لوگ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ نحل کی بھی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور قرآن نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے کچھ پیدا کردہ ایسے ہیں کہ جو بالکل زرخرید غلام ہیں، کہ لا یقدرو، ان کے پاس نہ کوئی قدر ہے نہ کوئی شان ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدرو علی شیء، کسی ٹکے کے بھی وہ مالک نہیں ہے، کسی ذرے کا بھی ان کو کوئی عزت اور اختیار نہیں۔ پھر آگے فرمایا ومن رزقناہم منا رزقا حسنا، لیکن جو ہمارے اولیاء ہیں ان کو ہم رزق حسنا، رزق سے مراد چاول گندم نہیں ہے، رزق سے مراد انعامات کا ملنا ہے، فرما ہم اسے دیتے ہیں، اور فوا ينفق منه سرا وجهرا، وہ اسے لے کر دن رات میں تقسیم کرتا ہے، پھر اللہ خود آگے پوچھتا ہے هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہ جن کو نہیں دیا اور جن کو دیا، جن کو عزت نہیں دی جن کو دی، جن کو قدر نہیں دی طاقت نہیں دی اور جن کو دی، اور جن کے پاس ہے نہیں تو وہ خرچ کیا کریں گے، جن کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. فرما هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہ قرآن هل یستوون، هل کیا یستوون، یہ دونوں جماعت برابر ہیں؟ تو یقیناً مومنین کی جانب سے آواز آئی مولا کیسے برابر ہیں. تو آگے اللہ فرماتا الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ اپنے علم پر تکبر کرتے ہوئے اس بات کو نہیں سمجھتے. تو لہٰذا اب آپ کے سامنے پکچر واضح ہو چکی ہوگی کہ بتوں کو اور مزار والوں کو، اولیاء کو اور کفار کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کرنے والے ملا یا علمیت کا دعویٰ کرنے والے قرآن کی اس آیت کا کتنا زبردست انکار کرتے ہیں اور کس قدر دھاندلی ہوتی ہے کہ کیا کہتے جناب سب ایک جیسے اللہ کے بندے ہیں، سب جیسے اللہ کے بندے ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب ایک عام چور اچکا اور ایک تیرا باپ، کہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کہ لیکن نہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جب تیرا باپ اور ایک عام اچکا چور ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے سارے بندے ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ تو ویسے تو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں رتی برابر بھی غیرت ہوگی وہ کبھی ولیوں کو شیطانوں اور کفار کے برابر نہیں سمجھے گا. یہ آیات اور مزید چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گی. میں نے اس سے پہلے بھی جمعے میں عرض کر دیا تھا کہ اولیاء ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں، اللہ کے مقرب کو کہتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے کہا ہی نبیوں کو جاتا ہے. نبی ہی اللہ کے مقرب ہیں، نبی ہی اللہ کے ولی ہیں، اور اس کائنات میں سب سے بڑے ولی اور اللہ کے مقرب خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا جناب رسول مکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو رسالت کے وصف اور نبوت کے وصف سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اور ہمارے کلچر میں جب ہم لفظ ولی ڈائریکٹ بولتے ہیں تو ہماری مراد نبی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ نبی ہی اصل ولی ہے، ہماری مراد وہ ہوتے ہیں جو نبیوں کے راستے پر چلے، جو شریعت کے راستے پر چلے، وہ اولیاء، وہ صالحین. اسی طرح حدیث پاک کے اندر میں نے تقریر کی تو بعض وہابی میسج پر آ کر کہنے لگے یہ تو نبیوں کی بات ہے. میں نے کہا جاہلو لوٹا بستر والو، اپنے باپوں سے جا کر پوچھو نا ہماری تقریر پر آپ تبصرہ کیوں کرتے، تمہارے ملا مر گئے؟ وہ فرن پر آ کر ہماری کسی تحقیق کا جواب دیں. میں جو بات کر رہا ہوں اولیاء کہتے ہیں آپ نے تو صحابہ کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ دلیلوں کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، اور ادھر اجر کی جو چندی چوری تم کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دھڑم تختہ ہو گیا ہے اور عوام کو پتا چل گیا ہے کہ ولی بڑے شان والے ہیں اور اللہ کے دشمن شان والے نہیں. تم نے پوری زندگی نجدیوں سودا ہی یہی بیچا ہے کہ بتوں کی آیتیں پڑھی ہیں اور مسلمانوں پر فٹ کیا ہے. اب تو ترقی کا دور ہے، تمہاری بھیانک چہرے واضح ہو چکے ہیں، خوارش پتا چل چکے ہیں. لہذا جیسا جیسا تمہارا پول کھلتا ہے چاہیے کہ تم حق کو قبول کر کے اللہ والوں سے دشمنی نہ کرو اور کفار سے دشمنی کرو، لیکن تم تو عرب ممالک کے اندر مورتیاں سر پر اٹھا کر جا کر مندریں بنا رہے ہو اور مزار کے گنبد گرا رہے ہو. تو تم تو بے وفا اور کٹی پتنگ ہو، نہ تم کبھی تحقیق کا معیار رہے نہ کبھی تم مسلمانوں کے ذوق کا مرکز رہے، تم سے ہم کیا بات کریں. تو قرآن کریم کے نزدیک جو ذوق کا معیار رہے ہیں وہ عظیم علماء رہے ہیں. انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے جو حوالے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ اللہ رب العالمین جل والا نے غوث اعظم کو اور اپنے بزرگوں اور انبیاء اور بالخصوص سرکار کی نیابت کی وجہ سے جو اللہ نے مقام عطا فرما. یہ تھوڑی بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ کچھ قسم کے شرارتی لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، اور وہ دوست جو اس قسم کا مزاج نہیں رکھتے ان سے معذرت کے ساتھ ہم نے یہ بات کی ہے جو تحقیق کو پسند کرتے ہیں. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہر قسم کا بندہ سننے والا ہوتا ہے اور غلط کامنٹس پاس کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر ہر طبقے کی خبر لینی پڑتی ہے. تو لہذا ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کہ بات کو یہاں سے شروع کریں، لیکن اگر ایک صحیح مفہوم کو خراب کر کے کسی مسلمان کو کوئی دھوکہ دے رہا ہو تو کم سے کم چور کو چور اور منافق کو منافق کہنے کی تو اجازت ہمیں دی جائے. لہذا اسی جذبے سے ہم نے بات کی ہے. یہاں سے یہ بات جمعے کی اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے تو وہاں پر یہ بات واضح ہے، جس دن آپ نے اپنے ذہن میں یہ سچی بات بٹھا دی کہ اللہ کے دوست اور دشمن برابر نہیں ہیں تو آپ کو مزارات خود ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ولی خود ہی سمجھ میں آنا شروع. یہ جہاں سے آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں، جہاں سے آپ کو اولیاء کے خلاف کرتے ہیں کہ یہ مدد مانگ لی یہ کر دیا. میں نے کہا یہ مدد کا موضوع تو بہت آگے کا ہے، پہلے نیچے کے کانسیپٹ طے کرو ہمارے ساتھ. تم بنیاد یہ بناتے ہو کہ ولی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے. میں نے کہا یہ سن لو، اللہ اس کو رکھتا عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اس کو عام طریقے سے نہیں، اس کو رب کی نسبت سے پہچانتے ہیں. مثلا غور کریں، میں ایک دفعہ عمرے پر گیا، اللہ ہمیں بار بار لے جائے،
تو وہاں ہوا یہ کہ طواف کے بعد صفا مروہ کے لیے آئے اور صفا مروہ کی سعی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑا جاتا ہے سعی کرنے کے لیے، تو قرآن یہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی یہ ہماری نشانی ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی. اب اللہ، اب جب ہم وہاں پر پہنچے تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور بڑے پریشان تھے، ہم پاکستانی تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہ لگے میں صفا مروہ ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بورڈ لگا ہوا ہے، آپ ہی کے گرو نے لگایا بورڈ یہاں پر، تو یہ سامنے بورڈ تو لگا ہوا ہے کہ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. کہ لگے یہ صفا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کنفیوژن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جسے اپنے نشانی کہہ رہا ہے وہ اتنا چھوٹا سا ٹیلا، یعنی اب وہ نسبتوں کو گز سے ناپ رہا ہے. یہی وہابیت کی سب سے پہلی گمراہی ہے کہ وہ اپیرنس اور ظاہر سے چیزوں کو پرکھتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو نسبتوں سے دیکھتا ہے. اب اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ صفا مروہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ صفا کی پہاڑی کہاں ہے، مروہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا یہی تو صفا کی پہاڑی ہے اور وہ مروہ ہے. سارے مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، صفا سے چلتے ہیں مروہ تک اور مروہ سے چلتے ہیں صفا تک. اس نے کہا یار مجھے کنفیوژن ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ قرآن کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی میری نشانی ہے. کہا جو اللہ کی نشانی ہے وہ اتنی سی؟ میں نے کہا ملا جی یہ تیری آزمائش کے لیے، یہ اس کو تو اتنا سے نہ دیکھ، اس کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے اس کو دیکھ. تمہارے وہابیوں میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ یہ چیز کو ظاہر سے دیکھتے، نسبت سے نہیں دیکھتے. ابلیس نے جب حضرت آدم کو ظاہر سے دیکھا تو ادب نہ کر سکا، جبریل نے جب نسبت خلافت کو دیکھا تو سجدہ کر گئے. یہی مزاج اہل سنت کا ہے کہ یہ ولیوں کو ظاہر سے نہیں دیکھتے، ان کی نسبت جو اللہ سے اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ صفا مروہ کو ابھی انچی ٹیپ سے ناپ رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں پر ہمالیہ کا پہاڑ ہو اور ادھر ادھر کیٹو کا پہاڑ ہو. لگے جناب اتنا بھاری بھرکم ہے تو اس سے میرا دل ہو کہ جناب یہ تو اللہ کی نشانی ہے. آپ سمجھ رہے اللہ کی نشانی ہے. میں نے کہا یہی آزمائش ہے، اللہ ولیوں کو رکھتا ہے عام لوگوں کے درمیان، اور کون دیکھ اور امتحان لیتا ہے کہ کون ان کے ظاہر سے اندازہ لگاتا ہے اور کون ان کے تقوی طہارت اور ان کی نسبت سے اندازہ لگاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ریسرچ کی بیسک کیا ہونی چاہیے اور تحقیق کیا ہونی چاہیے. تو اولیاء کو کبھی ظاہر سے نہیں دیکھتے، ظاہر میں مراد مکان، گاڑی، یہ وہ، طاقت، کرو فر، ان کا ظاہر شریعت کی پابندی ہوتی ہے، شریعت کی پابندی ہوتی ہے. لہذا اس بات کو ذکر کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند جملے ذکر کر کے ہم پھر قرآن کریم اور چند احادیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. گیارہویں شریف کے کانسیپٹ پر ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. گیارہویں شریف سے مراد گیارہ تاریخ نہیں ہے اصلا جو موجودہ ہمارے معمولات ہیں، اس سے مراد ہے اصال ثواب. ایک بات تو پوری بات سنیں، ایک بات تو یہ اصال ثواب. آج دیکھیے ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ نہیں ہے لیکن گیارہویں شریف کی جا رہی ہے، تو گیارہویں شریف اپنی ایک خاص شکل میں ایک موضوع بن جاتا ہے اولیاء کی تعریف کا. جب گیارہویں شریف کا پمفلیٹ لگا ہوا ہو، اشتہار لگا ہوا ہو، تو دیکھنے کے ساتھ ذہن راغب ہوتا ہے اچھا گیارہویں شریف، اس کا مطلب قرآن کی وہ آیات پڑھی جائیں گی جو اللہ کی ولیوں کی شان میں ہے. تو ایک معنی گیارہویں شریف کا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں گیارہویں شریف کیا ہے، تو اس کو ذرا دو تین لفظوں میں سن لیجئے. گیارہویں شریف کا ایک معنی ہے اولیاء کی شان اور عظمت جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے، اس کے ذکر کا عنوان، ٹائٹل نیم، موضوع گیارہویں شریف. ایک دوسرا اس کا معنی یہ ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کا یہ عرس ہے، آپ کے وصال کی تاریخ ہے. بعض نے لکھا کہ 17 تاریخ ہے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عرس کی تاریخ، عرس کا لقب، عرس کا آپ کے جس جو آپ کو ثواب یا اصال ثواب کرنے کا جو طریقہ ہے، اور وہ خاص جب آپ کو کرنے کا ہوگا تو اس سے مراد گیارہویں شریف ہوگی. ایک تیسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی کے ساتھ 11 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے اور میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کا انتظام اپنے مریدوں کے ساتھ کرتے تھے. یہی چیز مشہور ہونے کے بعد یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے احصال ثواب میں منتقل ہو گئی. لیکن یہ میں صرف ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوں، اس میں قطن کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک تاریخی پہلو اور دور و ادوار کے حوالے سے اس نام کی کنڈیشن اور اس کی ڈیفینیشن، اس کی لاجک کیا ہے، اس میں کیا انفارمیشن ہے، وہ بتانا مقصد تھا. لیکن مراد گیارہویں شریف کے ساتھ یہ ہے کہ ذکر اولیاء، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت اور اللہ والوں کی شان و عظمت کے ذکر کے بیان کو، اور پھر اس میں خاص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی علمی خدمات اور روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کو گیارہویں شریف کہا جاتا ہے. اور کوئی کہے جی آپ نے نام کیسے رکھ لیا، تو یہ بالکل ستی اور پیدل اور پاگل لوگوں کا کام ہے. اس لیے کہ کسی بھی فن کو، کسی بھی خیر کے کام کو آپ جمع کریں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے سے بات کریں گے، لوٹا بستر اٹھا کے ادھر ادھر بھٹکنے والے سے کیا بات کریں گے. جب علماء یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو جاہل لوگ تو نہیں کہہ رہے، تو اپنا علم بڑھاؤ نا کہ اس کے کہنے کی وجہ کیا. دیکھیں، ایک ہو، آپ جب کسی بھی انفارمیشن، کسی بھی چیز کی کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو پھر اس کو سیو کرنے کے لیے اس کو ایک ٹائٹل نیم دیتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے اندر کوئی بھی سبجیکٹ اور کوئی بھی خیر کی بات کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس ایونٹ کو منانا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے آپ اس پر کوئی بھی نام رکھیں. جیسے ہمارے وہاں وضو غسل کا جب درس دیا جاتا تو درس فقہ نام رکھا جاتا. اب سرکار کے دور میں یہ تھوڑی نام رکھا جاتا تھا، درس فقہ کے نام سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں احکام کی بات ہوگی. اسی طرح درس میلاد سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں سرکار کی شان بیان کی جائے گی، اور درس گیارہویں کے عنوان سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں اولیاء کی شان بیان کی جائے گی. بس یہ بات سمجھ لیجئے، لوجیکل یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے بد مذہب گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کا ٹاپک سے کوئی سروکار نہیں. کوئی گیارہویں شریف نہ بھی کہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن جو کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ وجہ کوئی ہماری سماج کے تعارف کے حوالے سے ہے. جیسے ہمارے شہروں کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے اسکولز کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہماری مسجدوں کا نام رکھ دیا، جیسے مسجد ابو بکر صدیق، بولے قرآن سے دکھاؤ کہ دوراجی میں جو مسجد ہوگی اس کا نام ابو بکر، تو اس پاگل کو کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی ہم چار لوگوں کو اچھا لگا کہ جناب یہ نام بڑا اچھا ہے، تو ہم اچھا نام ہے، نام تو کوئی برا نہیں ہے، تو ہم نے مسجد کا نام رکھ دیا، تو کیا حرج ہے؟ وہ کہے گا نہیں قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ. تو ہم نے کہا یہ اگر ہے تو تمہاری بالکل، میں نے تو منا کے اندر دیکھا ہے جامعہ مسجد عبداللہ بن باز. تو میں پوچھتا ہوں یہ مفتی اعظم سعودیہ کے نام سے جو پوری مسجد کھڑی کر دی ہے عبداللہ بن باز، یا ہمارے نیپا چورنگی پر آپ چڑھائی چڑھتے ہیں تو جناب ایک بڑا جامعہ، جامعہ امام ابن تیمیہ. تو میں نے کہا یہ ساری نسبتیں کیسے جائز ہو گئی ہیں؟ تو لہٰذا یہ تو آپ ابا ابا کھیل رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے نام پر رکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیر کے کام کے لیے اگر اس کو پکارنے کے لیے کوئی عنوان دے دیا جائے تو وہ عنوان ناجائز نہیں ہے، اور اس میں الجھنا نہیں چاہیے. بد مذہب اصل دلائل سے بھگانے کی وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ میں الجھاتا ہے، جو ضروری بھی نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، جو ضروری بھی نہیں ہے ایسا الجھا دیتا ہے، اور اس الجھاؤ کے ذریعے آپ کے دل سے سچی محبت نکالنا چاہتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قد کیا ہے، قامت کیا ہے، علمی مقام کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ، جو تاریخ کے اسماء الرجال کے، سیرت کے امام ہیں، 754 ہجری آپ کا وصال ہے، 754، 754 ہجری. علمی دنیا کے اندر آپ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، آپ کی کئی کتابیں اسماء الرجال میں، جیسے میزان الاعتدال ہے، سیرہ علام النبلاء ہے، تزکیۃ الحفاظ ہے، الکاشف ہے، آپ 754، 754 ہجری آپ کا وصال ہے، اور بہت بڑے محدث اپنے عصر کے، انہوں نے سیرہ علام النبلاء جو سیرت کی کتاب اپنے دور کے، یعنی دور رسالت سے لے کر ان کے دور تک، کیونکہ یہ 8ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، 754 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو توجہ سے علمی بات سنیے. تو اپنے سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کے حالات، ان کی بایوگرافی، ان کی زندگی کے مستند اتھینٹک حوالوں کے ساتھ اس کو جمع کیا، اور آپ کی اس بزرگ اور پاکیزہ کتاب کو سیرہ اعلام النبلاء کہا جاتا ہے. جب وہ آئے ہیں 561 ہجری میں، تو پھر غوث اعظم کا وصال کا وقت تھا، اور ظاہر سی بات ہے 561 ہجری 754 سے پہلے گزری ہے، تو انہوں نے غوث اعظم کی پوری بایوگرافی کو جمع کیا ہے. اور میں پوری بایوگرافی تو نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ امت کا اتنا بڑا امام اور عالم علامہ زہبی یہ غوث اعظم کو کن لقب سے یاد کرتا ہے؟ کبھی شخصیت کا پھیلاوا اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کمالات کو ہم جمع نہ کر سکے تو اس کے کمالات پر گویا کہ القابات کہے جاتے ہیں. آج کل تو القابات کی کوئی قدر بھی نہیں ہے, جس کے منہ میں جو آیا کسی کو بھی علامہ کہہ دیا, مفتی کہہ دیا. لیکن یہ وہ دور تھا جو علم کا دور تھا. آپ صرف غور کیجئے گا کہ غوث اعظم کو علم میں اور اپنے وقت میں درجہ امامت و علم و فضل میں کتنا بڑا مقام حاصل تھا. امام زہبی رحمت اللہ علیہ سیر عالم النبلاء کے اندر غوث اعظم کا تعارف کراتے ہوئے آپ کے القابات کیا لکھتے ہیں. میں نے امام زہبی کا تعارف بھی کرا دیا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. آپ تو 286 نمبر یعنی جو افراد لیے ہیں اس میں غوث اعظم کو لاتے ہیں. کہتے ہیں شیخ عبد القادر ابو محمد عبداللہ الجیلی, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی کنیت ہے ابو محمد ابن عبداللہ الجیلی. اب تعارف, الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی شیخ بغداد. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ خود ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں. یہ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک بڑی قدر کے نظر سے دیکھے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ایسی آپ نے بڑے پیر کو مان لیا. میں نے کہا آپ غوث اعظم کو قبول کرے یا نہ کرے, لیکن شیعہ کے علاوہ رابضی غوث اعظم کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے اہل سنت کا جھنڈا مضبوطی سے عراق میں باندھا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے جتنے بھی ہیں کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ غوث اعظم کے لیے ہلکے جملے کہے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ. تذکرۃ الرشید میں عاشق الٰہی ملٹھی نے رشید احمد گنگوہی دیوبندی کے بارے میں لکھا جو ان کے امام ہیں دیوبندی مسلک کے, ان سے پوچھا کہ یہ جو قول ہے کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ یہ میرا قدم جو ہے وہ ہر ولی کی گردن پر ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے رضی اللہ عنہ. ان سے پوچھا گیا اس قول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو غوث الاعظم کہا ہے. غوث الاعظم, ایک الگ سے تقریر انشاءاللہ ہم لفظ غوث اعظم پر کریں گے, لیکن یہ القابات کے ساتھ گویا کہ. تو میں یہ بتاؤں, اسی طرح ابن تیمیہ جو ہیں, جو آپ یقیناً ان کے تعارف کو کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہوں گے, نجدی مکتبہ فکر کے لوگ انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کے بارے میں کیا لکھا, میں صرف بتا رہا ہوں. یعنی غوث اعظم کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جو اپنے وقت کے اونچی اونچی مقام والے لوگ تھے وہ غوث اعظم کے سامنے کس طرح منقبت پیش کرتے ہیں, اپنے ہو یا پرائیں. یہ ابن تیمیہ صاحب کی کتاب میرے سامنے ہے, الاستقامہ. استقامت کتاب کے اندر یوں تو علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں جلد نمبر 10 اور جلد نمبر 11 میں, کتاب التصوف جو سعودی عرب سے 30 جلدوں پر فتاوی ابن تیمیہ شائع ہوا, اس کی جلد نمبر 10 اور جلد نمبر 11 میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا خوب سیر حاصل انہوں نے بات کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے. اور یہاں تک لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد غوث اعظم سے بڑی محبت کرتے تھے, یہ تک لکھا. اور وہ اپنی سند بھی وہاں پر لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے جو غوث اعظم کی صحبت میں بیٹھ چکے تھے. اس سے صرف اندازہ لگائیے غوث اعظم کا علمی روب, اور آپ کی عظمت اتنی ہے کہ ایسے لوگ کہ جن سے تعریف کی کوئی امید نہیں, وہ حضرات آگے بڑھ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کا شخص غوث اعظم کی قدر و عزت کرتا الا شیعہ, یعنی جو اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت کہلوانا چاہتے ہیں, ان تمام مکاتب فکر کے نزدیک غوث اعظم کی شخصیت مسلم ہے. ان کی توہین, ان کی بے ادبی معاذ اللہ کبھی نہیں کی گئی. یہ غوث اعظم کی شان و جلالت. اب میں ابن تیمیہ صاحب کی کتاب جو ہے وہ الاستقامت, اس میں دیکھیں ان کی کرامت غوث اعظم کی لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ, شیخ شہاب الدین سہرورد جو بغداد شریف میں آرام فرما رہے ہیں, جن سے سہروردی سلسلہ چلا, آپ کا اسم شریف تھا عمر سہروردی, آپ کا وہ علاقہ اور جس سے سلسلہ چلا. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ان کے جو چچا تھے, یعنی سیدنا عمر سہروردی شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے ابو نجیب, یہ غوث اعظم کے خلیفہ تھے، اور خود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی مرید و خلیفہ ہیں اپنے چچا حضرت ابو نجیب کے، اور حضرت سیدنا ابو نجیب سہروردی یہ خلیفہ غلام اور مرید ہیں حضرت غوث اعظم کے۔ صرف آپ غوث اعظم کا اسٹیٹس سنتے چلیے کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ چار سلسلے غوث اعظم سے کس طرح جڑتے ہیں غلامی کے اندر، کیونکہ یہ بات بھی ہمارے بچوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، میں اگر اعلی حضرت سے لاتا تو کوئی انکار کرتا، یہ اپنی کتاب الاستقامت صفحہ نمبر 87 پر یہ بات لکھ رہے ہیں۔ اور کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جن کے خلیفہ بہاءالدین زکریہ ہیں، جن کے خلیفہ اور مرید حضرت شیخ مصلح الدین سعدی، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جن کے مریدوں میں سے ہیں، شیخ سعدی جیسے لوگ، حضرت بہاءالدین زکریہ شیخ الاسلام۔ بہاءالدین زکریہ فرماتے میں نے کئی سال عرب و عجم میں سفر کیا شیخ اور پیر کو ڈھونڈنے کے لیے، کہتے ہیں بغداد کے میں نے سب سے زیادہ سفر کیے، لیکن میری طبیعت نے جس کے علم اور جس کے فضل نے میری طبیعت کو متاثر کیا وہ حضرت شیخ عمر سہروردی، یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی کی ذات گرامی۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صوفی۔ یہاں تندازہ لگائیے، عوارف المعارف آپ کی کتاب جو تصوف کا مقدمہ ہے، اور آپ سے باقاعدہ تصوف کا سلسلہ چلا جسے سلسلہ سہرورد کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ قال سہروردی كنت قد عزمت علی ان اقرع شيئا من علم الكلام۔ وہ کہتے ہیں میں زمانہ طالب علم میں، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کیونکہ غوث پاک کا ان کا دور ایک ہی تھا، میرے دل میں علم کلام کو پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہوا، یعنی بحث و مباحثے کا علم، علم مناظرہ، علم کلام، علم عقیدہ۔ وانا متردد، لیکن میں اس میں پریشان تھا، متردد تھا کہ حل اقرا الارشاد امام الحرمین اور نہال اقدام، کہ دو تین کتابیں یا دو تین مکتب میرے سامنے تھے کہ میں علم کلام کو اگر پڑھوں تو پھر میں کس مکتب کے اصول کو فالو کروں۔ کہتے ہیں میں اس میں بڑا پریشان تھا۔ فذهب تو ماں خالی ابی نجیب، میں اپنے چچا ابو نجیب کے ساتھ پہنچا حضرت غوث پاک کے پاس۔ یہ ابن تیمیہ، وکانا یصلی بجنب شیخ عبد القادر، اور میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم ایک جانب نماز پڑھ رہے تھے، اور کہتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ، حضرت شیخ صاحب الدین سروردی کہتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ غوث اعظم کے پاس جب پہنچا ایک جانب بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں جو نیت لے کر میں آیا تھا کہ غوث اعظم سے پوچھوں گا یا اپنے چچا کو کہوں گا، کیونکہ مجھے تو غوث پاک کا بڑا روب تھا، تو میں اپنے چچا سے کہوں گا کہ میرے بارے میں پوچھے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں، تو کہتے ہیں غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے سفر کیا اور آیا، تو کہتے ہیں فالتفت الشیخ، غوث اعظم نے نماز سے جیسی فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا قال لی یا عمر، اے عمر، یعنی شیخ سہروردی کو فرمایا اے عمر، ما ہوا ما زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر، یہ علم جو تو پڑھ رہا ہے نا یہ چھوڑ، وہ علم پڑھ جو قبر میں کام آئے گا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ بات تو میں دل میں لے کر آیا تھا کہ میں غوث پاک سے پوچھوں گا، اب میں مسجد میں پہنچا غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے، کہنے کہ میں نماز سے غوث پاک فارغ ہوئے تو غوث اعظم نے سلام پھیرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور ڈائریکٹ مجھ سے کوئی پوچھے بغیر میرے قلب پر توجہ کر کے فرما دیا، یہ جو علم کلام پڑھنے کی بات کر رہا ہے نا اس سے طرح حافظہ خراب ہو جائے گا، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، کہا وہ علم پڑھ جو تجھے قبر میں کام آئے۔ یہاں پر آگے لکھتے ہیں ابن تیمیہ، فرجعت عن ذلک، میں نے پھر وہ علم پڑھنے سے باز آ گیا، فرماتے فرجعت عن ذلک فاخبر عن شیخ کاشف بما کان فی قلبہ، اور کیا کمال ہوا کہ میں شیخ کے پاس جب میں پہنچا تھا تو میرے دل کے، فرمایا کہ کاشف بما کان فی قلبہ، میرے دل میں جو چیزیں تھیں وہ حضرت غوث پاک کے سامنے کاشف، ہر چیز کھل کر روشن ہو گئی تھی۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے، غوث اعظم دلوں کے راز جانتے ہیں اللہ کے اذن سے، اب کوئی اس پر شرک کا فتویٰ لگائے تو پھر علامہ ابن تیمیہ کی طرف آئے، انہوں نے واضح طور پر یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرے دل کا راز کھل گیا غوث اعظم کے سامنے، اور یقیناً وہ حدیث ہے کہ اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کس نور والی آنکھ سے بچ، اس آنکھ سے بچ فراست والی، اتقو، حضور فرماتے ہیں جامع ترمذی شریف کتاب التفسیر میں یہ حدیث ہے، غور سے سنیں، رسول اللہ نے فرمایا اتقو، اے لوگوں ڈرو، فراست المومن،
مومن کی فراست سے ڈرو، فہو ینظر بنور اللہ،
اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. اب یہ کیا، کس سے ڈرو؟
فراست سے ڈرو. فراست کیا چیز ہوتی ہے؟ فا را الف سین تا ہا. فراست کیا ہوتی ہے؟
ملا علی قاری علیہ رحمت نے شرح فقہ اکبر میں لکھا، الفراست ہوا معاینت الغیب، یہ دل کی ایک کیفیت ہے جو غیب کو جانچ لیتی ہے، دل کے رازوں کو جان لیتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جو جامع ترمذی کتاب و تفسیر میں، اور اس کا مظاہرہ علامہ ابن تیمیہ نے خود اپنی کتاب الاعتماد میں غوث اعظم کے لیے کہا. اب یہ کہنا کہ تم نے غوث اعظم کی طرف جھوٹی کرامتیں مشہور کر رکھی ہے، تو میں نے کہا پھر تو سب سے بڑا جھوٹا تمہارا مولوی ہوا جس نے یہ بات کی، معاذ اللہ. تو میں جوابی بات کر رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم وہ برگزیدہ ذات ہیں، اللہ نے آپ کو شریعت کی اتباع میں، نبی پاک کی سنت کی اتباع میں، قرآن و سنت پر کامل رہنے کی وجہ سے اللہ نے آپ پر یہ فضل عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے تو زمانے، آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی آپ جیسا فضل والا بندہ پیدا نہیں ہوا. یہ دیکھیے، تو ایک میں نے حوالہ دیا یہاں پر علامہ زہبی کا جملہ، آپ ذرا سنیے. حضرت امام زہبی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خود اپنے وقت کے قدوہ یعنی مقتدا ہیں، امام ہیں، پورا مکتب ہیں. حضرت امام زہبی غوث پاک کو کن لقب سے یاد کرتا ہے؟ شیخ، بہت بڑے استاذ، الامام، امت کے مقتدا امام، الزاہد، دنیا سے لاپرواہ اور صرف اللہ رب العالمین کے طالب، العارف، روحانیت کا امام، العارف دین کی باریکیوں کو اور اللہ رسول کے صحابہ کرام اور دین کے مقصد کو جاننے والا، اور العارف اگر اس کو تصوف کی اصطلاح میں لیں، اور بات بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے، العارف کا معنی یہ ہے کہ وہ جسے اللہ نے عرفان دین کا عطا کیا ہو، روحانیت عطا کی ہو، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا محبوب بنایا ہو کہ وہ جو کہتا ہو اللہ اسے قبول کرتا ہو، وہ اللہ کی مرضی کو جانتا ہو، اللہ کی ناراضگی کو جانتا ہو، اس کو اللہ نے لوگوں کے دلوں پر واقف کر دیا ہو. تو یہ علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ 754 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. یہ غوث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، فرما غوث پاک عارف ہیں، الشیخ، الامام، العالم، الزاہد، القدوہ. قدوہ کہتے ہیں مقتدا کو، مرشد کو، قدوہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور جس کے ذریعے لوگ دین کو سمجھتے ہیں. تو فرما القدوہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے جتنے مرشد اور ہادی تھے ان کے آپ امام و سردار تھے. فرما شیخ، الامام، العالم، الزاہد، العارف، القدوہ. آگے کہتے ہیں شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، اسلام کے بڑے بزرگوں میں اور اسلام کے بڑے مقتداؤں میں، اماموں میں، جن کے ذریعے اسلام پہچانا جائے، ان میں ایک شخصیت اپنے دور کے اندر کہتے ہیں وہ غوث اعظم ہے. آگے کیا جملہ کہتے ہیں، ذرا غور کرنا، سستی دماغ پر نہیں لانا. الشیخ، الامام، العالم، الزاہد، العارف، القدوہ. صرف علمی بات ہو رہی ہے، کوئی فضول بات نہیں ہو رہی، اور ایسی بات آپ کبھی کبھی کہیں کہیں سنیں گے. تو غور سے سنیے، غوث اعظم کو علم کی نسبت سے جانیے. الشیخ، العالم، الامام، الزہد، العارف، الزاہد، العارف، القدوہ، شیخ الاسلام. آگے جملہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علم الاولیاء، اولیاء کی پہچان اور اولیاء کا نشان. یعنی کہنے کا مقصد کیا، علم الاولیاء، علم نام کو بھی کہتے ہیں، علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، علم نشان کو بھی کہتے ہیں. کہنے کا کیا مقصد، مقصد یہ ہے کہ ولی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ علم الاولیاء ہیں، کہ جب بھی ولی کا نام آئے تو ذہن میں ان کا نام آ جاتا ہے. زبان سے جب ولی کا نام آئے تو ذہن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا، رضی اللہ عنہ. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ زہبی لکھ رہے ہیں، الشیخ، الامام، العالم، الزاہد، العارف، القدوہ، شیخ الاسلام، علم الاولیاء، محی الدین. یہ ہم نے نہیں بنایا، دیکھنے کے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اپنے دور میں اسلام کے خلاف کھڑی ہونے والی سیاسی تنظیموں کا آپ نے مقابلہ کیا، سماجی تنظیموں کا آپ نے مقابلہ کیا، ہر وہ تحریک، ہر وہ بات جو اسلام کے مقابلے پر کھڑی ہوئی، حضرت غوث اعظم نے علم و فضل کے ساتھ لوگوں کو بیدار کیا. ہر قسم کی بدعات، خوارج کی بدعات، ناسبیت کی بدعات، رابضیت کی بدعات،
دین کے اندر جو لا کر اسلام کے شرازے کو منتشر کی جا رہی تھی، آپ کی کتاب اٹھا کر اگر آپ دیکھیں، اصول دین کو دیکھیں، آپ کی کتاب فتح الغیب کو دیکھیں، آپ کی کتاب فتح الربانی کو دیکھیں، آپ کی کتاب گنیۃ الطالبین کو دیکھیں، تو بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدی کندھے پر رکھ کر پھرنے والے لوگوں میں سے نہیں معاذ اللہ، بلکہ وہ ہیں کہ ہر وقت قرآن و سنت کے تحت فیصلہ کرنے والے اور لوگوں کو سنت اور قرآن اور اسلام پر لانے والے. یہ نہیں کہ جب دین پر حملہ ہو جائے تو پیر صاحب شاٹ ہو جائیں اور بھاگ جائیں اور کہیں کہ جناب نہیں، یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے، ختم نبوت ہمارا ایشو نہیں ہے، صحابہ کی عزت ہمارا ایشو نہیں ہے. تو ان کو غوث پاک سے کیا ملا، وہ تو مرید بھی نہیں رہے، چور ہو گئے، مرید بھی نہیں رہے. غوث پاک وہ ہے محی الدین. آپ نے جب شیعت نے حملہ کیا اہل سنت پر، تو غوث اعظم نے مناظروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے اہل سنت کو بچایا. جب عیسائی مشنری حضور کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر رقیق اور خصیص حملے اعتراضات کرنے لگے، تو اس وقت حضرت غوث اعظم تھے جنہوں نے تحریر، تلقین، تبلیغ شب و روز لگا کر دین کی حفاظت کی. تو مرشد گونگا اور جاہل نہیں ہوتا، مرشد عالم اور بیدار اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہتیلی پر جان لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے موت سے ڈر نہیں ہوتا. کیونکہ جسے موت سے ڈر ہوگا وہ مرشد نہیں ہو سکتا، اور جسے موت سے پیار ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا کا دوست ہوتا ہے اور دوست دوست سے ملنا چاہتا ہے، اور ملنا جب ہوگا، کیونکہ جب بیچ میں موت ہے، موت ایک واسطہ ہے جو اس کے دوست کو دوست سے ملائے گی. تو لہذا ولی موت کا سوال تو نہیں کرتا، لیکن موت سے ڈرتا نہیں، اسے یقین ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم پر آئے گی، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ موت جس حال میں بھی آئے مومن کے لیے وہ نعمت اور دلہن ہے. اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ واسطہ ہے کہ جو اس محبوب کو اس محبوب سے ملا دیتا ہے. اور غوث اعظم کی پوری زندگی یہاں موجود ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا، میری امت کا زوال جب ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جو میری امت دنیا سے محبت کرے گی اور موت سے نفرت کرے گی. آج یہی حال ہمارے ڈبے پیروں کا ہوا ہے. مشائخ کی بات نہیں کر رہا، پیران کامل کی بات نہیں کر رہا، تعویذ بیچنے والوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے جبہ بیچنے والوں کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ بیچ باج کر اپنا ایک سوسائٹی میں نام کر لیتے ہیں، بعد میں شریعت کے بارے میں جو جو بک بک کر، یہ کینسر کا علاج کرتے ہیں، جی بخار کا علاج کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس علاج سے ان کو اجازت نہیں مل سکتی کہ وہ عقیدے میں کوئی بات شامل کریں. عملیات اور چیز ہے، بابا گیری اور چیز ہے، ولی ہونا اور چیز ہے. عملیات اور ہوتے ہیں، مرشد اور ہوتا ہے. مرشد وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کے طریقے پر چلے، قرآن و سنت کا عالم ہو، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کی کو وہ دیکھے، اور ہر اٹھنے والی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسلام کی حفاظت کرے. جس میں یہ غیرت، جس میں یہ حمیت ہوگی، وہی مرشد ہوتا ہے، وہی پیر ہوتا ہے. اس کے لیے ٹوپی پگڑی جبہ نقش و نگار اور لالی پاؤڈر شرط نہیں ہوتا، اس کے لیے شرط ہوتا ہے عقیدہ، قرآن و سنت کی تعلیم، اور ہر اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ کوئی تحریک ہو، اس کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اس کے نزدیک محبت، اس کے نزدیک ہمدردی کا معیار اللہ کی محبت ہوتی ہے. کہتے جی صوفی کسی سے نفرت نہیں کرتا. میں نے کہا صوفی کہتے اللہ کے دوست کو ہے، جس سے خدا نفرت کرے، اگر وہ اس سے نفرت نہیں کرے گا تو خدا کا دوست کیسے ہو جائے گا. ہاں صوفی اپنے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتا، صوفی ذاتی معاملات والے سے دشمنی نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کے دین کو گرائے، شریعت کو گرائے، صوفی سب سے پہلے اسی پر اپنا اقدام کرتا ہے. کیونکہ صوفیوں کے امام ابو بکر صدیق، انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھائی، صوفیوں کے امام فاروق اعظم، انہوں نے باطل کے خلاف تلوار اٹھائی، صوفیوں کے امام مولا مرتضی شیر خدا، انہوں نے جناب بدر و حنین کے اندر گویا کہ باطل کے مقابلے پر تلوار اٹھائی. تو جہاں سخت بننا ہے اللہ کے لیے وہاں سخت بنتا ہے، جہاں نرم بننا ہے اللہ کے لیے وہاں نرم بنتا ہے. یہ اپنی بے حسی اور بزدلی اور بغیرتی کو نام کیا دیتے، نہیں صوفی کسی کے خلاف نہیں ہوتا. میں نے کہا غوث پاک کی آدھی زندگی مناظروں میں گزری ہے، مباحثوں میں گزری ہے، رابضی سے مناظرہ، اہل سنت کا تعارف. اور یہ نہیں کہ جب غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کون ہیں، تو جیسا آج پوچھا جاتا ہے ان ڈبے پیروں سے، میں پیران نظام کی بات نہیں کر رہا جو ان کا حلیہ اوڑھ کر آج ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. چند باتیں یاد کر لیتے ہیں کہ ہم ناف صحیح کر دیں گے، ہم سر کا درد دور کر دیں گے، ہم بخار صحیح کر دیں گے، چلو اچھی بات. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ٹوٹکوں کے ذریعے تم شریعت میں داخل ہو جاؤ گے، صحابہ کے لیے تم کمنٹس پاس کرو گے، تو میرے بچوں بزرگوں غور سے سن لیجئے، عملیات، عملیات اور چیز ہے، مرشد اور پیر ہونا اور ہے. دیکھو نوری اور ناری علم سے فرق کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. ہندو بھی جنات اتار لیتا ہے. اگر جنات اتار دینا مرشد ہونے کا کمال ہے تو ہندو بھی اپنے خاص منتر جنتر کے ذریعے، خاص خبیص عملیات کے ذریعے، ایک خاص منفی طاقت کو اختیار کر کے وہ جادو بھی اتار سکتا ہے، جادو کر بھی سکتا ہے، وہ جن اتار بھی سکتا ہے، جن اثرات بھیج بھی سکتا ہے. تو اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر وہ کسی کا جن اتار دے تو کیا اس کو ولی مانیں گے؟ معاذ اللہ، لیاذ باللہ، ولی ہونے کے لیے پہلے ایمان شرط ہے. لہذا میرے بھائیو چوکنا ہو جاؤ اور سن لو، ہاتھ، اب آپ دیکھیں عامل کے ہاتھ نہیں چومے جاتے، مرشد کے ہاتھ چومے جاتے. یہ سن لیجیے آپ، کیونکہ اب آپ دیکھیں آپ ڈاکٹر آپ کا علاج کر دے تو آپ ڈاکٹر کے ہاتھ نہیں چومتے، لیکن مرشد علماء کے ہاتھ چومتے ہیں. تو پتا چلا جس سے دنیاوی ریلیشن ہوتا ہے اس کی تعظیم ایسی نہیں ہوتی. تو ہاتھ چومنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو دینی پیشوا سمجھا. جب دینی پیشوا سمجھا تو اس کے لیے دینی ہونا شرط ہے. اس کا عقیدہ جانا جائے گا، اس کا مرشد جانا جائے گا، اس کا علم جانا جائے گا، کیونکہ آپ اس سے کنیکشن دین کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. تو جب دین کی وجہ سے رکھ رہے ہیں تو اس میں دین کو دیکھیں نا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین کو دیکھیں. ہمارے دوراجی کا بھی حال ہے، کوئی بابا آ جائے تو ہماری پوری قوم اس کے پیچھے نکل پڑتی، سارا ہمارا علاقہ اس کا مرید ہو جاتا ہے. وہ شارٹ ہو جاتا ہے، دوسرا آتا تو پھر اس کے مرید ہو جاتے ہیں. اب اللہ کا فضل ہے، سمجھدار ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ تعویذ سے مرید نہیں ہوتے، یہ الگ مسئلہ، میری بات پوری سننا. مرشد تعویذ دیتا ہے، لیکن جو تعویذ دے وہ مرشد بن جائے ایسا نہیں. سچ بات سنو، سارے صدمے ہم اپنے دل پر لے کر تمہیں سچ بتا رہے ہیں. تمہیں تو کچھ نہیں بولیں گے، وہ باطل ہمارے خلاف شروع ہو جائیں گے. تو کیا آپ کہیں گے پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ پڑھا غوث اعظم کو تھا، پڑھا غوث اعظم کو تھا. لہذا اللہ کے ولی جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں. تعویذ دینے پر تو ہم دلائل دیتے ہیں، جو تعویذ کا انکار کرے وہ تو گمراہ ہے، لیکن جو نوری علم اور جائز کلمات کے ساتھ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دے، کوئی ٹوٹکے سے کسی کا علاج کر دے تو تم اس کو مرشد مان لو. تو مرشد کے لیے عمر شرط نہیں ہے کہ اس کی بال سفید ہو، نہ مرشد کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا جبہ بڑا خوبصورت ہو. مرشد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو، اور اس پر خود عمل کرنے والا ہو. بات سمجھ گئے؟ اب آگے چلتے ہیں. فرمایا حضرت سیدنا امام زہبی نے، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اس کانسیپٹ کو، اس لیے بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ میرے سامنے سے سیر عالم النبلاء موجود ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر ابو محمد ابن عبد اللہ الجیلی، شیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ، شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین، ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبد اللہ الجیلی حنبلی، شیخ بغداد، مولده بجیلان، آپ جیلان میں پیدا ہوئے، فی سنۃ 471 ہجری، آپ نے یہ لکھا 471 ہجری میں آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیلان میں پیدا ہوئے. اب میں نے ایک امام کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو امت کی اور علماء کی کیسے کیسے علماء کی جماعت سلام پیش کرتی ہے. اس سے آپ غوث اعظم کے ایسا ان کو بڑا پیر نہیں کہا جاتا، اللہ نے ان کو فضل و مقام ایسا دیا تھا. یہ نہیں تھا کہ بینر لگا کر کسی بھی بندے کو آپ پیر بنا دیں. یہ وہ دور تھا جس دور میں غوث پاک تھے، بڑے بڑے اولیاء اور علماء تھے، لیکن غوث اعظم کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ اگر آپ ان بڑوں کا نام میں لوں تو آپ کو پتا نہ چلے، لیکن غوث پاک کا نام لوں تو ساری امت جان لے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان اولیاء کاملین کے درمیان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بزرگی اور وہ مقام عطا فرما. اب میں ایک اور حوالہ غوث اعظم پر پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کریں. اسی طرح علامہ زہبی کے ہم یعنی یوں سمجھے بیج کے شخصیت، علامہ ابن رجب حنبلی جو تنقید میں بہت آگے ہیں، اور یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ دوسرا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، غیر مقلد علماء کے نزدیک مقتدا ہیں. یہ اپنی کتاب الزیل علی طبقات الحنابلہ، طبقات حنابلہ جو کتاب ہے اس پر آپ کا جو کام ہوا ہے زیل، اس میں یہ بات لکھتے ہیں، اور اس میں خاص یہ بات کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 470 یا 71 میں پیدا ہوئے اور 561 میں انتقال کیا، 91-90 ایئر آپ کی عمر تھی، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. میں نے اس سے پہلے غوث اعظم پر گزشتہ سال تفصیل سے تقریر کی ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو فوج کا کمانڈر تھا وہ غوث اعظم کا شاگرد تھا. یہ حضرت غوث اعظم، کیونکہ غوث اعظم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ایک محفل میں ان کا ذکر نہیں ہو سکتا میرے دوستو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کے بارے میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں تاکہ وہ حدیث ہم پڑھ لیں اور اپنے وقت کر ہماری گفتگو ختم ہو جائے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. غوث اعظم کے ایک شاگرد وہ ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو کمپائل کیا ہے، فقہ حنبلی کو. پڑھا لکھا آدمی میری بات کو سمجھ رہا ہوگا، یعنی وہ کوئی مفتی یا لکھنے والے نہیں، بلکہ ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ فقہ حنبلی کے جتنے مسائل ہیں انہیں، وہ اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے بڑی محنت کر کے، محنت شاقہ کر کے، جس طرح فقہ حنفی کا موجودہ دور میں مسودہ فتاوی رضویہ ہے، فتاوی شامی ہے، فتاوی ہندیہ ہے، اس طرح فقہ حنبلی کا جو کی کتاب، کہ حنبلی حضرات اپنے فقہ کی کتاب، اپنے مسائل کو جہاں سے لے کر آتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے المغنی، المغنی. اور اس کو کمپائل کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے، اور اتنا بڑا علمی کام کرنے والے کہ قیامت تک حنبلیوں کے سروں پر ان کا احسان ہے، وہ ہے شیخ الاسلام علامہ موفق الدین ابن قدامہ، اور یہ غوث پاک کے شاگرد ہے. شاگرد کا مقام آپ دیکھیں سر. ہاں، تو جن کی گیارہویں کی جاتی ہے نا، ان کا علم بھی ایسا تھا. 11 سال کا ڈوبا پیرا پار کرنے والا کہا جاتا نا، تو ان کا علم بھی پھر ایسا تھا. اس پر بھی آپ ذرا توجہ کریں. اب یہاں پر دیکھیں کیا لکھتے ہیں. موافق الدین ابن قدامہ، ان کا مقام میں نے بتا دیا. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، قال الشیخ موافق الدین صاحب المغنی. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، جو علامہ ابن کثیر، علامہ ابن قیم، حافظ ذہبی، ابن رجب حنبلی، یہ چاروں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، چاروں ایک ہی بیچ کے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں ابن رجب حنبلی، کہتے ہیں قال الشیخ موفق الدین صاحب، کہتے ہیں ابن رجب حنبلی کہ موفق الدین ابن قدامہ وہ یہ کہہ رہے ہیں غوث اعظم کے لیے، لم اسمع عن احد یحکی عنہ من الکرامات اکثر مما یحکی عن شیخ عبد القادر رضی اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے، کیونکہ خود بہت بڑے محدث اور امام ہیں، کہتے ہیں میں نے آج تک کسی ولی کی اتنی کرامت نہیں شمار کی جتنی کرامت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اسی طرح موجودہ دور کے اندر دیوبندی مکتبہ فکر کے ابو الحسن ندوی، تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر جب حضرت غوث پاک کا ذکر کیا تو وہاں پر انہوں نے بھی یہ بات ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر، کہ جس کی کرامات حد تواتر تک پہنچی، یعنی تواتر سے مراد کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حد تواتر تک پہنچی اور کثرت کے ساتھ پہنچی، وہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ. لہذا یہ منفی آواز، لہذا یہ پروپیگنڈا کہ آپ غوث پاک کی بہت کرامتیں بیان کرتے ہیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا اپنے گھر کے بزرگوں کو سنو، وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ مشہور، کثرت سے جس کی کرامات علماء نے سنی اور علماء نے بیان کی ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ہے آپ کی. اس لیے غوث اعظم نے کہا تھا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تھا. اولیاء جو ہیں وہ جہاں آنکھیں لگاتے ہیں وہ آپ کا تلوہ ہے، تو آپ کا سر کہاں پر ہوگا. دیکھیں یہ ساری بات یہاں پر. آگے وہ لکھتے ہیں جملہ بڑا، میں کہتا ہوں یہ جملہ جو ابن رجب حنبلی نے علامہ موافق الدین ابن قدامہ، جو غوث پاک کے پاس 4 سال پڑھتے رہے ہیں اور وہ سب سے زیادہ اپنے استاد کو جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. یہ جو آگے کا جملہ ہے نا، خدا کی قسم اگر ہمیں اللہ ذوق دے تو یہ سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے، واللہ میں عرض کرتا ہوں. کیا جملہ کا کاش کوئی مجمع ہمیں ملے اور اس کے سامنے ہم جھوم کر یہ پڑھیں، کہ سمجھنے والے ملے کہ اس جملے کا کی اٹھان کتنی ہے، اس کی قدر کتنی ہے،
میرے دوستو بزرگو، میں اپنی زندگی کی اگر بات کروں تو میری زندگی یہاں تک میں نے جتنے سال بھی غوث پاک کو دیکھا، مجھے یہ جملہ اتنا پیارا لگا، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے سرکار غوث اعظم کے لیے یہ اتنی پیاری بات پڑھی ہے. اور یہ بات علامہ موفق الدین ابن قدامہ کی ہے، اور نقل کر رہے ہیں ابن رجب حنبلی. وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن قدامہ دو باتیں اپنے استاد غوث اعظم کے بارے میں کرتے تھے. ایک کہتے تھے کہ میں نے غوث پاک سے زیادہ کرامتیں کسی کی نہیں سنی، اور یہ عام آدمی نہیں ہے، وقت کا امام ہے. اور دوسرا کہتا ہے اللہ ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ. کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ. کہتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھوں نے کسی بندے کی دین کے رشتے سے اتنی تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی کہ جو غوث پاک سے بڑا ہو. یعنی اس کا آسان ترجمہ کیا بنا، میری آنکھوں نے دین کے رشتے سے، مال نہیں، نعرے بازیاں نہیں، دین، من اجل الدین، دین کے تعلق سے، ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ، میری آنکھوں نے دین کے رشتے سے، دین کے حوالے سے اللہ کے لیے کسی کی تعظیم کرتا ہوا غوث اعظم سے بڑا امت کو نہیں دیکھا، کہ امت نے دین کے رشتے میں، دین کے حوالے سے سب سے زیادہ تعظیم اگر اولیاء میں کی ہے تو غوث اعظم کی ہے. کیا جملہ ہے، واسوہ ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ. میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دین کی وجہ سے چاہا گیا اور وہ غوث پاک سے بڑا ہو، ایسا نہیں دیکھا. فرما میں نے دیکھا جب میں پڑھتا تھا، کہتے ہیں کہ دنیا امنڈ کر آتی تھی ان کے صرف دروازے کو دیکھنے کے لیے، ان کے مدرسے کے دروازے کو دیکھنے کے لیے. کوئی پوچھتا کہ شیخ تو آرام فرما رہے ہیں، فرما شیخ کو دیکھنے کی ہماری کہاں اوقات، بس شیخ کے در و دیوار کو دیکھ لیا، اللہ کے محبوب تو ادھر. یہ کہا، فرما دین کے رشتے سے امت نے جس کو چاہا غوث اعظم سے بڑا پھر کوئی نہیں تھا اپنے دور کے اندر. فرما پھر سن لیں یہ جملہ، ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ. اللہ اکبر. آگے لکھتے وذکر الشیخ عز الدین ابن السلام، شیخ الشافیہ، امام شافعی کے مکتب کے امام عز الدین، بہت بڑے عالم ہیں محدثین. جو علماء سن رہے ہیں میری تقریر جان رہے ہوں گے میں کس کا نام لے رہا ہوں، شیخ عز الدین ابن السلام، وہ کہتے ہیں انہ لم تواتر کرامات، لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر جیلانی. یہ دوسرا امام شافعی، حنبلیوں کا میں پڑھ چکا، سہروردیوں کا پڑھ چکا، یہ شافعیوں کا امام حضرت سیدنا عز الدین ابن عبد السلام، وہ کہتے انہم لم تواتر کرامت احد من، فرمایا جس ولی کی کرامت حد تواتر تک پہنچی ہو، فرما وہ شیخ عبد القادر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ مقام آپ دیکھیں، یہ میں جن کتابوں کو پڑھ رہا ہوں نا تو علماء کے سر جھک رہے ہوں گے. اگر کوئی اہل علم میری تقریر سن رہا ہے تو اس کے سر جھکے جا رہے ہوں گے کہ کن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کن کی کتاب سے بات ہو رہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں فَإِنَّ كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتُر. آگے لکھتے ہیں فَإِنَّ كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتُر. علامہ ابن کثیر نے تھوڑی یہاں پر شوم گیری دکھائی ہے، ہاں اس لیے میں نے البدایہ نہیں پڑھی، انہوں نے تھوڑا شوم گیری دکھائی ہے، تین چار لائنیں لکھی ہیں، لیکن میں نے کہا ان کا جو کندھا لگائے ہوئے دوسرا بندہ جو ہے ابن رجب حنبلی اور زہبی، میں نے کہا ان کو پڑھتے ہیں. ابن کثیر تھوڑا میرے خیال میں یا جلد بازی میں نکل گئے وہاں سے اور تھوڑا سے لکھا، لیکن انہوں نے تو جناب حوالے کے حوالے لگائے. لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ كَرَامَاتِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتِر، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت جو ہے وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. اب ایک آخری حوالہ غوث پاک کی حیات کے حوالے سے، پھر میں ایک حدیث شریف کی طرف چلنا چاہوں گا. غور کیجیے، بڑی گیارہویں شریف، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ، یہ تمام سلسلے اوپر جا کر غوث اعظم سے جڑتے ہیں. پہلی مثال میں صرف جلدی سے دے دینا چاہتا ہوں، سلسلہ سہروردیہ جس کا ذکر ابھی ہوا، اس سلسلے سے کون کون واقعہ وابستہ ہے، حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، سچل سر مست قلندری، ہمارے علاقے کے اندر یہ بڑی بڑی ہستیاں سلسلہ سہروردیہ والی ہیں. غور کیجیے گا، حضرت شیخ بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ سہروردی ہیں، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ سہروردی ہیں.
اس سلسلے کے بانی جو ہیں سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت عمر شیخ شہاب الدین سہروردی، وہ اپنے چچا ابو نجیب سہروردی سے مرید ہیں اور وہ غوث اعظم کے خلیفہ ہیں۔ دیکھ کے سہروردی سلسلہ جا کر غوث پاک سے مل گیا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خود، میرے امام نے گھیرا ہے سارے حوالوں کو، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کھیت کھیت اناج دیتی ہے، کھیت پھل دیتی ہے، اور کھیت لگتی ہے زمین پر، اور زمین اچھی کھیت جب ابھارتی ہے، جب زمین بھی اچھی ہو اور اس پر پانی بھی اچھا گرا ہو۔ کھیت کو عربی میں کہتے ہیں مزرا، مزرا۔ فرمایا غوث حضرت اعلی حضرت نے کہ چاہے چشت کی کھیت ہو، کھیت زمین ہوتی ہے نا، چاہے چشت کی کھیت ہو، چاہے اجمیر کی کھیت ہو، چاہے عراق کی کھیت ہو، چاہے بخارا کی، نشبند یعنی ولایت کی جتنی کھیتیاں، مزرعہ چشت تو بخارا ہو، عراق و اجمیر، کون سی کشت بتاؤ، کون سی مٹی ایسی ہے جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو کھیت مٹی سے ہے، مٹی اچھی ہوگی تو کھیت اچھی ہوگی اور پھل اچھا ہوگا۔ جہاں غریب نواز سے ملنے والا پھل اتنا پیارا ہے، جہاں شیخ باؤل حق نقشبند سے ملنے والا پھل اتنا اچھا ہے، جہاں اولیاء سے ملنے والا پھل اتنا اچھا ہے، تو فرمایا وہ کھیت وہ ہے جس کی کشت یعنی مٹی، مزرا کہتے ہیں عربی زبان میں کھیت کو، کشت کہتے ہیں فارسی زبان میں مٹی کو۔ تو فرمایا مزرعہ چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ فرمایا اگر وہ لہرا رہی ہے اور وہ کشتیاں اتنی بار، وہ مٹی اور وہ کشت، وہ مٹی اتنی بار رونق ہوئی اور وہ باغ اتنا پیارا پھل دینے لگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر بارش جو عرفان کی برسی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت ہے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہ بڑی سلسلے کے لوگ ہیں اور بڑی گیارہویں شریف ہے، اس لیے ہم سلسلے کی بات زیادہ کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے آخری بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھ لیا، میں امت کے چند مشہور علماء اولیاء کا نام لوں گا، ورنہ تو یہ رات پوری رات نکل جائے گی تقریر کے اندر، جن کو آپ جانتے ہیں میں صرف ان کا نام لوں گا۔ سرکار شیخ الاسلام بہاءالدین زکریا کا نام کتنا بڑا ہے، وہ نواسا در نواسا مرید ہیں غوث پاک کے، پوتا در پوتا مرید ہیں غوث پاک کے۔ تو جن کا مرید، جن کا غلام تیسری پیڑھی میں آ کر اتنا روشن ہے، یہ کون ہے؟ عمران خان کے ساتھ بہاءالدین زکریا کے مرید؟ تم شاہ محمود قریشی کو سمجھتے ہو کہ وہ بہاءالدین زکریا کا خلیفہ ہے؟ شرم آنی چاہیے جو ایسا سمجھے اس کو۔ وہ پلیت آدمی کہاں پر اور کہاں سرکار بہاءالدین زکریا۔ ملتان والوں تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لو، یہ جواب تمہیں قبر سے اٹھ کر بہاءالدین زکریا کو دینا پڑے گا۔ مجھے گالی دینا تو دیتے رہنا، کیونکہ ہمیں عزت ہے ولیوں سے، میں جب اپنے باپ اور اپنے استاد کی نسبت کسی گندے بندے سے نہیں کر سکتا، تو ایسے اٹھاگیر کی نسبت حضرت شیخ الاسلام سے کروں؟ اور تم ہاتھ چومتے ہو اس کے؟ ایسے دنیا دار ٹھگ قسم کے پیر جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہتے ہم سجادہ ہیں۔ میں نے کہا تم کہیں بھی قبضہ کر لو تو سجادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو قبر سے جب بہاءالدین زکریا اٹھیں گے تو پتا چلے گا گلی کوچوں میں یہ غریب عوام جو ان کے مشن پر تھی وہ ان کو چھاتی سے لگا کر کہیں گے کہ میرے سجادے اور میرے بیٹے یہ تھے۔ یہ تم نے کوئی برہمن مذہب سمجھا ہوا ہے کہ جس کا بیٹا ہو گیا تو امیر ہو گیا؟ یا شریعت ہے یا تقوی سے چیزوں کو مانی جاتی ہے، تقوی سے مانی جاتی ہے۔ تو لہٰذا تم بھی یہ نہیں کہ غوث پاک کا بیٹا ہے، وہ دوسرا کون ہے؟ حضرت موسیٰ سوہاگ کا بیٹا ہے تمہارا، یوسف رضا گیلانی۔ اب یہ ہو گئے موسیٰ سوہاگ کے سجادے، ان کو جیلانی لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا برداشت کرو یہ جملہ، اس کا حساب قرآن قبر میں تمہیں خدا کو دینا پڑے گا۔ یعنی کیا نسبتیں ان کی ہے؟ لہذا بزرگوں کو مانو، آگے اولاد کو ان کے طریقے پر مانو۔ اگر ان کے طریقے پر نہیں ہے تو ہم بندے نہیں پوجتے، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اپنے آپ کو میچور کرو، جو تمہیں بے وقوف بنا کر چار چار لاکھ ووٹ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس اسمبلی کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. گھوڑا نکالنا ہو کالے سے ووٹ لینے کے تو آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ قیامت کے دن بہاؤدین زکریا, ابھی وقت نہیں ہے ورنہ بہاؤدین زکریا کو جاؤ انٹرنیٹ سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو بہاؤدین زکریا کس غیرت مند اور شریعت کے کس پابند عالم دین کا نام تھا. کتنے نکمے ہیں ہم, ادب کا کام تو نہ کر پائے. ان ٹھگ ان بدماشوں کو ہم نے بزرگوں کا وارث بنا دیا تاکہ آنے والی ہماری یوتھ کہیں یار وہ بھی ایسے ہوں گے معاذ اللہ جب یہ ایسے ہیں. نہیں میرے بچوں, وہ ایسے نہیں تھے. وہ حضرت ابو بکر کی صداقت کی دلیل تھے, وہ حضرت علی کے راستے پر تھے, وہ شریعت کا نمونہ تھے. ان بدبخت اور پلیتوں کو کیا تعلق ہے ان سے؟ جس کو شریعت کی عزت ہوگی قدر ہوگی میری اس بات سے اہمیت نہیں رکھے گا. جو ایسے ہی گائے کا بچہ پوج رہا ہوگا تو وہ کرتا رہے جو کرتا رہے, اس لیے کہ نسب کی عزت جو ہے وہ دین کی وجہ سے. اتنا کفر صبح شام بک رہے ہوتے ہو, خرافات کر رہے ہوتے ہو, پھر ہم سے کہتے ہیں غوث پاک پر تقریر کرنی ہے تو غوث پاک کے مزاج سے ہوگی, اور غوث پاک کا مزاج یہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت کا قانون ہے, سب سے پہلے شریعت کا قانون. اب آپ دیکھیں سلسلہ سہروردیہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا آئیے اب آپ, ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑے ولی مشہور ہیں حضرت محی الدین ابن عربی, محی الدین شیخ محی الدین ابن عربی. غامدی نے آپ کی طرف ایک جھوٹ باندھا ہے, یہ سچ سنو, سنیو سنو یہ باتیں, سنو ان باتوں. ہمارے خلاف کام کتنا اتر رہا ہے اور ہم صرف جو ہے شریعت کو دیکھتے نہیں, ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں, ہمیں یہی تمیز نہیں رہتی کہ ہمارا کون ہے. جاوید غامدی نے جو تصوف اور صوفیہ کا بڑا دشمن ہے, میں نے اس پر 11 جمعے اس مسجد میں پڑھائے ہیں, نیٹ پر موجود ہے, اس کے خلاف اس کے دلائل کے, اس کی جو جھوٹ ہے اس کی کلی ہم نے کھولی. اس نے اپنے درسوں میں یہ بات لکھی ہے, جو یہ حمزہ عباسی اس کا شاگرد ہے جو ٹی وی پر آج کل ڈرامے کر رہا ہے, اور اسی ربیع الاول میں اس نے کمنٹس کیا ہے اپنے ٹویٹر پر کہ رسول اللہ کو افضل الانبیاء کہنا جائز نہیں ہے. اور تو بھانڈ اور بھانڈ کی اولاد, تیرا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ تو بھانڈوں کی اولاد ہے, تیرا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو امت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سب سے افضل ہیں. وہ بھانڈ کی نسل لکھ رہا ہے اپنے ٹیوٹر کے اوپر کہ حضور کو تمام انبیاء سے افضل کہنا یہ جائز نہیں. آرٹسٹ, کیونکہ ہمارے پیر بھی آرٹسٹ ہیں, ہمارے ناتھواں بھی آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹوں والا مزاج الا ماشاءاللہ, استثناء کے ساتھ, سب کی بات نہیں کر رہا. ہم اگلے سے متاثر ہوتے ہیں, لباس ہنسنا نہیں میرے آگے, ہم متاثر ہوتے ہیں لباس سے, اس کے زرق برق کپڑوں سے, عقیدہ نہیں دیکھتے, ایمان نہیں دیکھتے. تو آج اسلام کو اتنا نیچے کیا جا رہا ہے کہ ایک بدکار قسم کا آرٹسٹ, گانا بجانے والا, پکا فاسق و فاجر اور ملعون, اس کی یہ جرت ہے کہ اسلام کے اجماعی عقیدے کے اوپر وہ کمنٹس کر رہا ہے ٹویٹر پر کہ حضور کو افضل النبی نہیں کہنا چاہیے. تو مسلمانوں جاگتے رہنا. پہلے اس نے آدھا, آج سے 6 سال پہلے اس نے قادیانیوں کی دلالیاں کی ہے ٹی وی کے اوپر, توجہ ہے. اب وہاں سے گھوم کر یہ کبھی, اب میں کس کا نام لوں جناب, اٹھاگیر قسم کے. آج ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں جی اچھا مقرر ہونا چاہیے, ہمارے وہاں اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جو اسلام کے ایشو کو ایڈریس نہ کرے, اسلام پر کلہاڑا بھی گر جائے, قرآن کو جلا بھی دیا جائے معاذ اللہ, حضور کی ختم نبوت کے کاغذ کو پھاڑ بھی دیا جائے, اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر کہیں ماں باپ کا ادب کرو, پورا تولا کرو, اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو. ہم نے کہا یہ وقت یہ بات کرنے کا ہے؟ یہ موضوع اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن جب اصل اسلام پر ہی حملہ ہو گیا ہے, جیسے طارق جمیل جیسا ملعون, مجھے ایک تقریر اس کی قادیانیوں کے خلاف بتا دو, ختم نبوت کی تائید پر بتا دو, لیکن ہمارے سیٹ اور دنیا دار کہتے بڑے شیریں مزاج مقرر ہیں. ہمارے وہاں شیریں مزاج کون ہوتا ہے؟ جو سٹوری, جو اسمگلر, جو سود خور کے بنگلے پر تقریر کرے لیکن سود پر نہ بولے, اسمگلنگ پر نہ بولے, توجہ ہے. کہتے جی
اس کے پھر لوگ کندھے کے اوپر مسلح ڈال کر اس کی بات سننے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی 20 منٹ ہی تقریر ہوتی ہے، 25 منٹ ہی تقریر ہوتی ہے، بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اپنے نفس کے لیے سن رہے تھے یا خدا کے لیے سن رہے تھے؟ خدا کے لیے سن رہے تھے تو تمہیں پھر اس غیرت مند آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے، اس سے جڑنا چاہیے جو اپنے اور آپ کی عزت کی پرواہ نہ کرے، سب سے پہلے دین اور دین کی عزت کی پرواہ کرے۔ تو اتنے ٹھنڈے اور میٹھے اور نرم نہ ہو جاؤ کہ جو بات تمہیں پسند آئے اس کو قبول کرو۔ تم کہو دین کو ابھی ضرورت کیا ہے، کس ایشو کی ضرورت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ خاکے بنا دیے گئے اس موضوع پر کوئی بات نہ ہو، قادیانیت کو مومن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اس موضوع پر تم فکر نہ ہو، اور وہ دوسرے موضوع کو بیان کرے۔ تو میں نے کہا وہ اپنی دکان، وہ سیلز مین ہے، سیلز مین، وہ اپنی چیز آپ کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو لہذا اگر کسی سے دین لے رہے ہو تو دین کی نیت سے لو، اور یہ دیکھو کہ دین کو اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اور کیا وہ ایشو ہے جس کو اس وقت دین کی ضرورت ہے، اس پر یہ بات کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ باتیں تو کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ غوث پاک کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک میں تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی پر جاوید غامدی نے جھوٹا الزام لگایا کہ غلام مرزا احمد قادیانی ملعون نے حضرت محی الدین ابن عربی کے تصوف کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پوری تقریر ہے اس کی، میں اس پر ایک لائن کا جواب دوں گا صرف۔ سب سے پہلے تو خود غلام مرزا احمد قادیانی کی کتاب اٹھائی جائے، ایک لائن کا جواب جو نوجوان یاد رکھے، پوری غامدی جماعت پر زناٹے دار تھپڑ، رتی برابر بھی کوئی آپ تھپڑ کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا وہ امت کے امام کو، امت کے امام کو دجال کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ محی الدین بن عربی نے جھوٹی نبوت کا دروازہ کھولا ہے جس کی وجہ سے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، اور یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ اکبر، جو ایک رشتے سے غوث پاک کے بیٹے بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت محی الدین بن عربی، مرزا یہ کہنا جاوید غامدی کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کس چیز نے ابھارا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹی، وہ کہتا ہے تصوف نے ابھارا، محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ نے ابھارا۔ میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، تفصیل سے نہیں، جس پر سارا جواب مکمل ہو جائے گا۔ میں نے کہا دیکھ، تو یہ کہتا ہے کہ محی الدین ابن، اب تو یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آ پہلے مرزا کو پڑھتے ہیں اور مرزا کی کتابیں دیکھتے ہیں اور مرزا سے پوچھتے ہیں کہ تیرے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اب مرزا سے پوچھ لو نا، تو کہہ رہا ہے کہ وجہ بنے محی الدین میں عربی، میں نے کہا تو چھوڑ پہلے اسی سے پوچھ لے۔ تو مرزا نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں 5 جگہ پر یہ بات لکھی ہے، موضوع میرا نہیں ورنہ میں کتاب یہاں رکھتا، لیکن میں بڑے رسوخ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی نے، مسلمانوں یہ بات سنو، مرزا غلام احمد ملعون نے یہ بات 5 جگہ لکھی ہے کہ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ میرے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک، مرزا ملعون کہتا ہے قادیانی، کہ میرے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اگر کوئی دلائل سے یہ ثابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو میری نبوت جھوٹی ہو جائے گی۔ اب یہاں سے واضح ہوا کہ مرزا کی جھوٹی نبوت کی وجہ وفات عیسیٰ ہے۔ اب آ جائیے محی الدین عربی پاس، محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ خود کے دیکھ لیجئے، جس بات کو غامدی جھوٹ پیش کر رہا ہے، مرزا کی جھوٹی نبوت کی وجہ وفات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، اور یہ سارے اولیاء اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور وہ آسمانوں پر زندہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے امت کے اولیاء پر کہ یہ کہنا کہ محی الدین ابن عربی جیسا عظیم ہستی، امام زمان، اللہ کے ولیوں کا وہ سردار، اس عظیم ہستی پر اتنا بڑی تہمت، وہ بھی تہمت حضور کی غداری کی، معاذ اللہ، تہمت لگانا کہ ان کی وجہ سے مرزا نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو سنیو، کبھی نماز اور باپ کے حقوق کے علاوہ یہ حق بھی سن لیا کرو۔ توجہ ہے، ایک خاص اسٹائل سے ایکٹر کی تقریر کی طرح ان عقیدوں کو بھی سن لیا کرو، ان عقیدوں کو بھی سنا کرو، ایکٹنگوں سے متاثر نہ ہوا کرو، لہجوں سے نہ ہوا کرو۔ ہاں،
جب خوشی کا ماحول ہوگا تو پھر خوشی کی بات سنیں گے، لیکن جب جنگ کی حالات ہوگی تو جنگ میں لڈو کے فضائل نہیں سنے جاتے، جنگ میں دشمن کے ایک ایک حملے کا جواب سیکھا جاتا ہے۔ اب اس لیے غوث اعظم پر تقریر ان ایشو پر اس زمانے میں جہاں پوری دنیا اسلام پر حملہ کر رہی ہے، تو ہمیں غوث اعظم کو پھر شریعت کی تعلیم کے اس تناظر میں سمجھنا ہے کہ جس میں اسلام کا ایک سچا مجاہد اللہ کے دین کو جواب دینے کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن و سنت کے تحت سچی بات کر کے آپ نے دلائل سے ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اور ہم کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ صحافی، اب وہ کئی صحافی، ایاز صاحب جن کے بیٹے نے اپنی بیوی کو مارا، لبرل صحابی صحافی میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک کام اگر کوئی داڑھی والا کر دیتا تو امریکہ بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا، برطانیہ بھی کھڑا ہو جاتا، ایک ہلا گلا ہو جاتا۔ اس عورت کو دبئی سے بلا کر ایاز صاحب کے بیٹے نے، اور تہمت نہیں لگا رہا ہوں، یہ تو اس کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے، دبئی سے بلا کر باتھ روم میں اپنی بیوی کو ذبح کیا۔ لبرل تھا، ایشو بنا، ایک دن خبر چلی دوسرے دن غائب۔ تو سمجھ جاؤ یہ میڈیا بھی اسلام کا دشمن ہے۔ اور ہم بات کرتے عدل کی، اگر یہ کام کسی داڑھی والے نے بھی کیا تھا اس کا بھی آپ اعلان کرتے، جو سزا ہے وہ سزا دیتے کہ وہ مظلوم عورت کو کیوں مارا، ایک بے قصور عورت کو کیوں مارا۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر اس سے چھوٹا سا بھی کام کسی داڑھی والے مسلمان سے ہو جائے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، سوشل میڈیا کا ٹرینڈ چلے گا۔ لیکن یہ ایاز کے بیٹے نے مارا، اس ایاز کو بھی پکڑ کے لے کر گئے، اور ایاز گنگا میں نہا کر آ گیا ہے، اور روزانہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کمنٹس پاس کر رہا ہوتا ہے، پتا چلا سارا کام اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے دل، مذہبی جماعتوں کے دل اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ بات اگر مدرسے کی آ جائے تو اس ایشو کو کیا بنا دیتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی اس خان پر فائرنگ ہوئی، ہم تو یہ ڈر رہے تھے کہ اس کو اب کسی مذہبی جماعت پر پنائیں گے۔ یہ سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکا کے بندے کو مارا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے، وہ ہمارے ملک کے اندر کام کرنے آیا تھا، اس کی حفاظت ہماری ریاست پر تھی۔ جو بھی اس میں شریک ہے، اگر وہ سیاسی نہ، یعنی سیاسی دھاندلی نہ ہو، واقعی میں وہ مجرم ثابت ہو جائے، کیونکہ یہاں کورٹ میں جائیے باقاعدہ لوگ آپ کو ملیں گے جو جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے سری لنکا کے اس بندے کو مار ڈالا مظلومن، ہمیں اس کے خاندان سے ہمدردی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ ہمارے ملک میں آیا تھا کام کرنے کے لیے، اس کو مار دیا، عدالت فیصلہ کرے، اس میں جو بھی ہو اس کو پکڑے، پہلے دن مذہبی جماعت پر فٹ کر رہے ہیں، آسان ہے، آسان، کیونکہ باہر سے ڈالر مل جاتے ہیں اس مسئلے پر۔ شرم کرو خبیصوں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں اور تمہارا حال ہوگا سیہزم الجمع ویولون الدبر، تم جو دین کے ساتھ کر رہے ہو تمہارے جھتے منتشر ہوں گے انشاءاللہ، جو تم نے دین کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس کو وہ سری لنکا والے کو بھی مذہب پر فٹ کر رہے تھے، جب نے پتا چلا کہ کوئی مذہب کا ایشو ہی نہیں تھا، ایشو کچھ اور تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ سمجھ لو، دین کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، اس وقت ضروری ہے اتنی ہی طاقت سے ہم مسجد، مدارس، علماء دین کے قریب آئیں، یہی پاکستان کو بچانے کا ایک واحد حل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم کسی پینٹ شرٹ والے کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی عام بندے کے دشمن نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کام انصاف کا ہو، عدل کا ہو۔ اگر کوئی جبہ پہن کر غلط کام کرے تو اس کو بھی سزا ہو، لیکن جو نہ کرے اس کی طرف منسوب کر کے دین کو بدنام کرنا، توجہ ہے آپ کی؟ مدرسوں میں غلط کام ہوتے ہیں، مدرسوں میں فلانا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ فیس بک پڑھو نا، تمہارے ایکٹروں کی پوری کہانیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ابا نے کیا کیا، اس کی اماں نے کیا کیا، اس کی بہن نے کیا کیا۔ میں نے کہا بسم اللہ کرو، پڑھو اس کو، ذرا اسمبلی میں لاؤ ان چیزوں کو، جرم جرم ہے، جرم جرم ہے، اور شریعت نے اس کی سزا دی ہے۔ کب اس کو کوئی مذہبی، اگر کوئی بندہ بحثیت انسان کے شیطانیت میں مبتلا ہو گیا تو کب اسے مذہبی جماعت ڈیفینڈ کرے گی؟ کہیں گی بالکل قصور اس کے اندر ہے، سزا دی جائے۔ توجہ ہے، کیا دی جائے؟ سزا دی جائے۔ اور جو ہمارے وزیر اعظم بننے کے شوق میں دھرنے رکھ رہے ہیں، ان کی ذرا بایوگرافی پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، امین و صادق والی کہانی. تو لہذا تم مذہب کو ہیٹ کرو گے, ہم تمہاری نسل تک کی نقاب کشائی کریں گے, اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے ہے اور دشمنی اللہ کے لیے ہے, اور ہم محی الدین کے ماننے والے ہیں. تو حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کتنا بڑا نام ہے, یہ مرید ہیں شیخ ابو مدین شعیب کے, مغربی کے, اور یہ مرید ہیں اور خلیفہ حضرت غوث اعظم کے, یہ نسبت بھی آپ دیکھ لی. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت امام رازی کا کتنا بڑا نام ہے, امام فخر الدین رازی کا کتنا بڑا نام ہے, یہ مرید ہے شیخ نجم الدین کبرا کے, اور وہ مرید ہے حضرت شیخ مصری کے, اور وہ مرید ہے سید عماد الدین عمار یاسر سہروردی کے, اور وہ مرید ہے حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی کے, اور وہ خلیفہ مرید ہے غوث اعظم کے. آپ امت کے بعد کے کتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو, میرے دوستو بزرگو, آپ دیکھیں گے تو یہ سلسلہ گھوم کر جائے گا غوث اعظم کی طرف. اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت میں بھی آپ نے دین کو نصرت دی, اور بعد میں بھی جتنے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ان کا سلسلہ بھی گھوم کر حضرت غوث اعظم کی غلامی میں جاتا ہے. اسی کہا گیا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام, بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرے. اب میں یہاں پر بات کو, ہم آپ آخری مرحلے میں آ چکے ہیں سلسلے کے تعارف کے ساتھ, کیونکہ یہ چیزیں اکثر رہ جاتی تھی. میں چاہتا تھا لائیو پروگرام میں ایک دفعہ غوث اعظم کی شخصیت کے حوالے سے ان ایشو کو ذکر کر دیا جاتا. اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے ذرا چند باتیں ذرا جلدی سماعت فرما لیجیے. اللہ کے ولیوں کی محبت کیا ہے؟ اللہ نے ان کے قرب کے اندر اپنی رضا رکھا ہے. جو باتیں کہیں نہیں سنی جاتی ہیں ان کے قریب آ جائیں تو باتیں سنی جاتی ہیں, یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے, اور مسلم شریف کتاب التوبہ ہے, اور کتاب التوبہ کی حدیث نمبر 6880 ہے, اور باب نمبر ہے, اس سے پہلے بھی حدیث ہم نے پڑھ چکے ہیں لیکن میں خاص متن کو سامنے رکھ کر حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں. باب و قبول التوبۃ القاتل وان کثر قتلہ, ایک قاتل کی توبہ خواہ اس نے کتنا بھی قتل کر لیا ہو. اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے, میں خاص جگہ یہاں سے پڑھوں گا آپ کے سامنے. یہ میرے سامنے اس وقت جو حدیث ہے وہ 6880 مسلم شریف کتاب التوبہ کی حدیث کا صرف میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث بخاری میں بھی دو تین جگہ پر ہے, مسلم میں بھی کئی اور جگہ پر ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم سے پہلی امتوں میں شخص نے 99 قتل کیے, کہ کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسن, اس نے 99 قتل کیے. پھر اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, اسے ایک بڑا راہب اور عالم کی طرف پتا چلا. وہ شخص اس راہب اور عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں, کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں, توبہ کیسے ہو سکتی ہے. اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر کے پورے 100 کر دیے. حضور فرماتے ہیں سرکار نے واقعہ سنا بنی اسرائیل کا, فکمل بہ 100 اس نے پورے کر لیے. ثم سال عن اہل الارض, پھر اس نے پوچھا اس زمین پر اور کوئی عالم ہے؟ فدل علی رجل عالم, اسے بتایا گیا کہ ہاں فلاں جگہ پر ایک عالم ہے. فقال, وہ ادھر گیا, انہ قتل 100 نفس فہل له توبہ, اس کے پاس گیا اور پوچھا میں نے 100 بندے مارے ہیں, میرے لیے توبہ ہے؟ فقال نعم, اس نے کہا ہے. من یحول بینہ بین التوبہ ان تلق الى ارض کذا, کہاں تو نے 100 بندے مارے ہیں تو توبہ کی قبولیت میں کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ جا تو فلاں جگہ پر جاؤ, وہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں. فانطلق الى ارض قضا وقضا فان بها اناس يعبدون الله, کچھ لوگ وہ جو سامنے بستی ہے نا, اس کو بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو یہ نہیں کہ یہیں توبہ کر, یہاں پر بھی تو اللہ سن سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا, حضور واقعہ سنا, وہ کہتا وہ جو نیک لوگ ہیں نا ان کے پاس جا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ سنتا ہر جگہ سے, راضی پیاروں کے پاس ہوتا ہے. یہ اس نے کہا میں نے 100 بندے مارے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو توبہ کرنے میں کیا بولو, استغفر اللہ, دل سے نادم و شرمندہ ہو جاؤ, آئندہ وہ کام نہیں کروں گا, اس کا عزم کرو. لیکن حضور کہتے ہیں یہ نہیں کہا. اس نے کہا انطلق, جا یہاں سے, الى ارض قضا, اس بستی کی طرف. فانها اناس, وہاں کچھ لوگ ہیں, اور وہ لوگ کون ہیں؟ یعبدون اللہ, جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فاعبد اللہ معاہم, تو بھی ان کے ساتھ جا کر اللہ کی عبادت کر, اور پھر تو وہاں سے لوٹنا نہیں. وہ بندہ وہاں جانے کا اس نے ارادہ کیا, اس سے پہلے اسے موت آ گئی, اور وہ گویا کہ انتقال کر گیا اور اسے موت آ گئی, اور فرشتے جو تھے وہ جنت کے اور جہنم کے، وہ دونوں فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آگے حدیث مسلم شریف کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، وہ آئے اور آ کر فرشتوں نے اس کو گویا کہ جو جہنم کے فرشتے تھے وہ اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے تھے، جنت کے فرشتے تھے وہ جنت کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ جو یہ کہا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کو موت آ گئی، اس کے متعلق رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آ گئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ عطاء الموت، رحمت اور عذاب کے دونوں کے فرشتے اس کے پاس آ گئے۔ فرمایا فختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو جو فرشتے رحمت کے تھے اور عذاب کے تھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا فرشتوں میں۔ فقالت الملائکۃ، لوگ اس حدیث کو بھی پڑھنے کے بعد سوال اٹھا رہے تھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو اتنا بغض اولیاء سے، اولیاء سے اتنا بغض، کیونکہ شان اس میں ولی کے بیان ہو رہی۔ تو میں نے کہا دیکھو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کتاب المناقب میں چلے جائیں اور انبیاء کے فضائل میں جہاں بنو اسرائیل کے واقعے کا عنوان ہے وہاں یہ حدیث، دو حدیثیں ایک ساتھ امام بخاری اسی موضوع پر لے کر آئے ہیں، الفاظ مختلف ہیں۔ اس میں جو خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ فرشتے آپس میں لڑ پڑے۔ فقالت الملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا بقبل اللہ تعالی، انہوں نے کہا جناب یہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی اور دل سے یہ اللہ والا ہو گیا۔ وقالت الملائکہ عذاب انہ لم یعمل خیر قط، جو جہنم میں لے جانے والے تھے انہوں نے کہا بھائی اس نے زندگی میں کبھی اچھے کام نہیں کیے تو یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا۔ فآتاہم ملائک فی صورت آدمی، اللہ نے ان دونوں فرشتوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر بھیجا۔ فجعلوا بینہم، اور اس کے درمیان فیصلہ کیا، فیصلہ کیا ہوا، فقال اس فرشتے نے کہا قیسو، ناپ کرو، قیسو ما بین الارضین، دونوں زمینوں کے درمیان جہاں اس نے بندہ مارا ہے یہ بیچ میں پڑا ہوا ہے، اس نے بندہ یہاں مارا ہے بستی وہاں پر ہے، اب اس کو ناپو کہ یہ جہاں اس نے گناہ کا کام کیا وہاں قریب ہوتا ہے یا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوتا ہے۔ قیسو ما بین الارض فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، یہ جس کے قریب ہوگا، جس جگہ کے قریب ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فقاسو، تو پھر انہوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا۔ فوجدوا أدنى إلى أرض التي أرادا، تو یہ پھر اس زمین کے قریب پایا گیا جن نیک لوگوں کے پاس جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ فقبضته ملائكة الرحمة، تو ملائکہ جو رحمت کے فرشتے تھے وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ایک جملہ ہے، میں نے یہ حدیث پوری اس لیے سنائی، اب مسلم شریف کی حدیث میں نے جو حدیث پڑھی یہ 6880 ہے، اس کے بعد امام مسلم 6861 والی حدیث میں الفاظ کیا لاتے ہیں کہ جب اس نے 99 بندے مار دیے، 100 بندے بھی مار دیے، اب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، اب حدیث نمبر 81 کے اندر الفاظ تھوڑے چینج ہے اور وہ ذرا غور سے سنیے۔ فقتل الراہب ثم جعل يسأل، جب اس نے 100 بندہ مار دیا تو اس نے پوچھا، ثم خرج من قرية الى قرية فيها قوم صالحون، اس میں الفاظ، اس کو بھیجا گیا اس بستی کی طرف جہاں اولیاء تھے۔ مسلم شریف رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس کو کہا گیا جا اس بستی کی طرف جہاں پر صالحون اولیاء تھے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحون، فلما کانا فی بعد الطریق ادرکہ الموت فنائب الصدر، وہ آدھے رستے میں تھا موت آ گئی، اس نے اپنا سینہ ولیوں کی طرف کر دیا، ثم مات فختصمت فی الملائک الرحمہ و ملائک عذابہ فکان الی قرية صالحہ، جب ناپا گیا تو وہ ولیوں کی زمین کے قریب نکلا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں وہاں تو لفظ تھا حدیث میں کہ جناب حدیث کے اندر تو لفظ یہ موجود تھا جو آپ نے ترجمہ، یہاں پر حدیث میں جو لفظ ہے کہ وہ اللہ کے کچھ نیک، اللہ کے کچھ بندے، یا کہ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، کہ جاؤ اس بستی میں وہاں اللہ کے کچھ بندے عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں تو اولیاء کا کیا نام ہے؟ تو میں نے کہا جو اللہ کا عبادت کرے گا وہ تمہارے ساتھ جانے والا ہوگا یا ولی ہوگا وہ، لیکن کہتے نہیں ولی کا لفظ بتاؤ۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ مسلم شریف کی اگلی حدیث اس کے بعد آ رہی ہے اور اس میں لفظ موجود ہے کہ فیہا قوم صالحون، وہ بستی ولیوں کی تھی، اور جب زمین کو ناپا گیا تو کہا
تو کہتے ہیں کہ فکان الا قریت صالحت، وہ ولیوں کی بستی کے قریب نکلا اور اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ ولیوں کے ساتھ کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ نسبت کا مقام، اب وہ ولی، اور غور کرنا وہ ولیوں تک پہنچا نہیں تھا، راستے میں صرف اس کا سینہ ادھر ہوا تھا، تو اللہ نے اس ولی کی نسبت سے بخش دیا، اور وہ ولی بنی اسرائیل کے تھے، حضور کی امت کے نہیں تھے۔ تو حضور یعنی بنی اسرائیل کے ولی کی یہ عظمت ہے کہ اس کی طرف اگر کوئی چلے اور معافی خدا سے مانگنا ہو، ذریعہ ان کا پکڑنا ہو۔ کہتے ذریعہ کہاں سے آ گیا، تو میں نے کہا ادھر ہی توبہ کرتا نا، ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو میں نے کہا یہ ذریعہ نہیں تو کیا ہے، اور یہ جگہ بتائی گئی، اور یہ اتنی اچھی بات تھی کہ نبی نے یہ قصہ خود اپنے صحابہ کو سنا دیا۔ اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو سرکار نے واقعہ کیوں سنایا؟ واقعہ اس لیے سنایا کہ نیک لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ میری امت کو بھی چاہیے کہ جب وہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیں تو اللہ کے اولیاء کے قرب میں آ جائیں۔ توبہ ادھر بھی ہو سکتی ہے، حضور یہ واقعہ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو وہ بنی اسرائیل کے زمانے کے ولی تھے، اور وہ گناہگار ابھی وہاں پہنچا نہیں، دور تھا، صرف سینہ ادھر کیا ہے اور مر گیا، تو اللہ نے اس ولی کی نسبت سے اس کو بخش دیا اپنے فضل سے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا ولی ہے اور یہ حضور کے امت کے ولی ہے۔ ادھر وہ پہنچا نہیں، تم تو بغداد پہنچ بھی گئے، تم تو اجمیر شریف پہنچ بھی گئے، تم تو نجب اشرف پہنچ بھی گئے، تم تو گنبد خضرا پہنچ بھی گئے، تم تو سید الشہداء پہنچ بھی گئے ہے۔ وہ پہنچا نہیں تھا، راستے میں مر گیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی، تو تم پہنچ بھی گئے۔ صرف تم پہنچے نہیں، تم نے ان کی نسبت والوں کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیا۔ ہاں، تو اتنا قرب، تو اندازہ لگائیے۔ تو یہ سارا مسئلہ جو اہل سنت و جماعت کا نسبت کا ہے، اس حدیث پاک کے اندر میرے دوست بزرگوں بالکل واضح اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک یہاں سے مسئلہ واضح ہوا نسبت کا، جو میں نے واضح کیا۔ اب میرے سامنے مسلم شریف کتاب الزہد ہے، زہد و رقاق، اس کی حدیث نمبر ہے 7334۔ بڑی خوش دل جمی کے ساتھ یہ واقعہ سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، غزوہ تبوک سے قوم سمود کے کنویں سے پانی نہ لینے والی بات۔ اب میں اس کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، ذرا دیکھیے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ، کتاب الانبیاء کے اندر قوم سمود کی فہرست میں آپ جائیں گے نا، تو اس میں یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں لکھا ہوا اس کو ولیوں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم ولیوں کے لیے بدنام ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، تم 100 دفعہ ہمیں چڑھا کر پوچھو گے، ہم اللہ کے ولیوں کی شان کے لیے 100 دفعہ راتوں کو جاگ جا کر حوالے ڈھونڈ کر پیش کریں گے، کیونکہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اب دیکھیے یہ حدیث نمبر 7334، حدیث کے الفاظ کیا ہے، بڑی مبارک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یہ بہت بڑا سودا یہاں سے لے کر جاؤ گے میرے سنیو، ذرا خوشی خوشی سنو یہ باتیں، ہاں یہ دلائل یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، کتاب الزہد جامع ترمذی، جامع صحیح مسلم شریف، حدیث صحیح مسلم شریف، کتاب الزہد، حدیث نمبر 7334۔ ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خبر دی، امام نافع کہتے ہیں کہ ان الناس نزلوا ما رسول اللہ علی الحجر، قوم سمود کو جہاں عذاب آیا تھا مقام ہجر میں، غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت کچھ صحابہ وہاں پر اتر گئے، ارض سمود، فاستقوا من آبارہم، بئر کی جمع آبار، انہوں نے پانی جمع کر لیا کنویں سے، فاستقوا من آبارہا، اس میدان کے اندر جس میں قوم سمود کو عذاب آیا تھا، نیٹ پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہجر کا علاقہ جو موجودہ سعودی عرب کے اندر مکہ کے قریب ہے، صحابہ کرام آئے تھکے ہوئے تھے، وہاں پر رک گئے، اور فاستقوا من آبارہا وعجنوا به عجین، اس کنویں سے پانی لے کر بھرا، وعجنوا به، اور اس پانی سے گوندنے لگے، العجین آٹا، آٹا گوندنے لگے، فامرہم، حضور نے جب دیکھا تو سرکار نے فامرہم، ان سارے صحابہ کو حکم دیا،
فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحرقوا، حکم دیا یہ سارا آٹا پھینک دو، جو نبی ایک اناج کا دانہ پھینکنے کو جائز نہیں کہتے، آج وہ اتنے ہزاروں آدمی کا آٹا پھینکوا رہے ہیں. فرمایا فامر، اور آرڈر دیا، حکم دیا کہ ان یحرقوا مستقو ویعلفوا الابل ایجین، جتنا پانی جمع کیا ہے سب بہا دو، اور جتنا تم نے آٹا گوندا ہے سب اونٹوں کے آگے پھینک دو، اس سے روٹی نہیں بنے گی اور ہم روٹی نہیں کھائیں گے. اسی کے آگے دوسری سند امام مسلم لا رہے ہیں 7335، اس میں الفاظ کیا ہے، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا دوسرے کنویں کی طرف اور فرمایا وہاں سے پانی لو اور وہاں سے آٹا گوندو. اب دونوں کنویں ہیں، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، بظاہر وہ بھی پاک بظاہر یہ بھی پاک، سرکار کے صحابہ ہیں وہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ پانی کا وصف کتنا ہوتا ہے، پانی کب ناپاک ہوتا ہے، پانی بالکل شریعت کے دائرے کے اعتبار سے پاک تھا لیکن اس کی نسبت ٹھیک نہیں تھی. دو کنویں، ایک پہلے آیا اور ایک تھوڑے قدم پر آیا، مسلم شریف، ابھی آگے مسلم امام احمد پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، پہلے مسلم کا خلاصہ دیکھ لیں آپ. یعنی حضور نے ایک کنویں سے پانی لینے والے پانی کو بہا دیا، جبکہ پانی وضو میں بھی زیادہ نہیں بہایا جاتا، وضو میں بھی اسراف ہے، گناہ ہے. حضور نے فرمایا خواہ تم دریا کے کنارے کیوں نہ وضو کرو، جتنا پانی لینا ہے اتنا ہی لو، زیادہ لو کے ضائع کرو گے تو گناہ ہے. ایک وضو والا کتنا پانی ضائع کر دے گا یار، بہت زیادہ، ایک بالٹی ضائع کر دے گا. یہاں تو 30,000 آدمی کا پانی بہا دیا گیا، لیکن گناہ نہیں ہے، ضروری ہے، توجہ ہے آپ کی. اس لیے خشک نہیں بننا چاہیے، نسبتوں کو دیکھنا چاہیے. اور فرمایا یہ آٹا 30,000 سے زیادہ بندوں کا آٹا پھینکوا دیا. اب یہ حدیث ایک اور رنگ سے آ رہی ہے مسلم امام احمد میں، میں تخریج کر رہا ہوں، مسلم کے دو حوالے پیش کیے ہیں اور یہ آپ کے سامنے پھر ایک حدیث ہم ڈھونڈ کے یہ متن کہاں کہاں پر آیا ہے، جتنا ہمیں مل سکا ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. یہ مسند امام احمد میرے سامنے ہے، مسند امام احمد، مسند عبداللہ ابن عمر ہے، حدیث نمبر 5984. حدیث کے الفاظ کیا ہے، نبی پاک غزوہ تبوک کے سال قوم سمود کی تباہ شدہ کھنڈرات اور گھروں کے قریب کسی جگہ پر صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور لوگوں نے ان کنویں سے پانی لیا جس سے قوم سمود پانی پیتی تھی، اور اس سے آٹا بھی گوندا اور گوشت ڈال کر ہنڈیا پر چڑھا دیا. یہ مسلم امام احمد ہے، توجہ آپ کی، گوشت ہنڈیا پر ڈال کر چڑھا بھی دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور حکم دے کر فرمایا لوگوں ہانڈیاں الٹ دو، گوشت بھی ڈلا ہوا، ہانڈیاں الٹ دو اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکھے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم ارتحل بهم، حضور وہاں سے کبستر سامان اٹھاؤ آگے چلے، حتی نزل بهم علی البئر، ایک کنویں کے ساتھ بسیرا لگایا، کہا یہاں سے اٹھو، یہاں سے سب کو اٹھایا حضور نے. اور حدیث کے الفاظ ہے ارتحل بهم، چلے اپنے صحابہ کے ساتھ، نزل بهم، پڑاؤ ڈالا حضور نے الا بئر، ایک کنویں کے پاس. تم نسبتیں مٹاتے ہو اور دیکھو نبی کا کام، ایک کنویں کے پاس حضور نے پڑاؤ ڈالا اور فرمایا التی کانت تشربو منہا ناقتو، فرمایا ہاں یہ ہے ناقا، شی کیمل، اونٹنی. حضور نے کہا یہ ہے وہ کنواں میرے صحابہ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی، اس سے پانی لو. وَنَهَاهُمْ أَن يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِي عُذِّبُوا، پھر سرکار نے اس جگہ سے جانے سے منع کیا. اب آپ دیکھیں کنواں دونوں پاک تھا، لوگ کہتے ہیں نسبتوں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا دیکھیں ایک کنویں سے کافر پیتے تھے تو حضور نے وہ سارا پانی پھینکوا دیا، اور ایک کنویں سے نبی کی سواری پیتی تھی، وہ پانی اتنا عظمت والا تھا کہ رسول اللہ خود چل کر آئے اس کنویں کے قریب ڈیرا لگایا اور خود اپنی زبان پاک سے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے وہ کنواں جس سے پانی لو اور میرے لیے روٹی بھی اس سے بناؤ، میرے لیے سالن بھی اس سے بناؤ۔
کوئی نسبتیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہو، ہر چیز کو تم کہتے ہو کہ جناب یہ بتوں کو پوجنا ہو گیا۔ یہاں پر اب آگے سنیے، امام قرطبی کی قبر پر اللہ رحمت اتارے، اور ہمارے بچوں کو اللہ اجر عظیم دے جنہوں نے یہ حوالہ ڈھونڈنے میں بڑا قیمتی حوالہ نکلا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اہل علم سن رہے ہوں گے، وہ انگلیاں چبائیں گے اس حوالے کے اوپر، جو الحمدللہ یہ فقیر اپنے بچوں کی ٹیم کے ساتھ یہ حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ امام قرطبی میرے سامنے ہے، آپ کی تفسیر احکام القرآن، اس واقعے کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ اونٹنی کب پیتی تھی؟ حضور تو ابھی تشریف لائے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام تو حضور سے 2000 سال پہلے گزر گئے، وہ اونٹنی نے کب پیا؟ وہ کہتے ہیں غوث پاک میں تو کبھی اس گلی سے گزرے ہوں گے، حضور تو کبھی اس مدینے سے گزرے ہوں گے۔ اب میں نے کہا بچو تو نے ماربل نیچے بچھا دیا ہے، لیکن ریاض الجنہ کی فضا وہی ہے، فضا نہیں بدلتی، مدینے کا آسمان نہیں بدلتا، وہ سورج نہیں بدلتا، وہ ماحول نہیں بدلتا۔ تو نے اگر وہ مبارک مٹی کے مبارک گھر گرا کر بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا دی نا، تو یہ نیا آرٹیفیشل کام اس نسبت کو نہیں بدلتا۔ اب آپ دیکھیں یہ کام جو حضور نے کیا تھا کہ سارا پانی پھینکوا دیا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا منہ جہاں لگتا تھا اس کنویں سے پانی رسول اللہ نے لیا۔ ایک وہابی کمنٹس کرنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول کسی سے وسیلہ کیوں لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تو اولیاء کے بغض میں حدیث سے بھی فارغ ہو گیا، میں نے تو 6 سندیں پڑھ دی مسلم امام احمد سے، مسلم شریف سے، بخاری سے، 8 حدیثیں جمع ہو گئی۔ تم نسبتوں پر کیا پورا دین چھوڑ بھاگو گے یا اس کو قبول کرو گے؟ یہ کام تو حضور نے کیا نا، توجہ ہے۔ کہتے حضور نے کیوں کیا؟ میں نے کہا حضور نے بیان جواز کے لیے کیا، سرکار کا مرتبہ اس کنویں سے، اس اونٹنی سے، صالح علیہ السلام سے افضل تھا، لیکن حضور بتانا چاہتے ہیں کہ بڑوں سے بھی تبرک لیا جاتا ہے اور ان کی نسبت رکھنے والوں سے بھی تبرک لکھا جاتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عمر بخاری میں ہیں، سرکار کے وسیلے سے بھی دعا کرتے تھے اور حضرت عباس کے وسیلے سے بھی دعا کرتے تھے، جب حضور کے وسیلے سے کر لیا تو حضرت عباس سے کیوں کیا؟ تو محدثین کہتے ہیں اس لیے تاکہ پتا چل جائے حضور سے تو ہوگی ہوگی، لیکن جو حضور کے اہل بیت اور حضور کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی حضور کی نسبت سے یہ شرف حضور کی غلامی سے پاتے ہیں کہ ان کی نسبت کا وسیلہ بھی پیش کرنا ہو تو یہ جائز ہے۔ تو بیان جواز کے لیے تھا۔ دیکھو کیسے علم سے عاری ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، حضور نے کیسے کر لیا؟ یہ سوال سن کر میں اتنا افسوس ہوا مجھے کہ دیکھو یار، ولیوں کے بغض میں اپنی مدینہ یونیورسٹی کی ڈگریاں بھول جاتے ہیں، اپنی ساری تحقیق بھول جاتے ہیں، حضور نے کیسے کیا؟ میں نے کہا حدیث میں آیا، جواب دے رہا حدیث سے، 8 سندیں میں نے پڑھ دی، ابھی بخاری میں 2 جگہ پر ہے، مسلم میں 3 جگہ پر ہے، مسلم امام احمد میں 4 جگہ پر ہے۔ مان لو اس بات کو، کیوں دشمن بنایا ہے؟ جب اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے تو تم بھی محبوب بناؤ، ڈیڑ شانے نہ بنو۔ جب اللہ نے محبوب بنایا ہے تو تم بھی ولیوں کو محبوب بناؤ، اور جب محبوب بنا لوگے تو یہ ساری نسبت کی باتیں ایٹومیٹک سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، جب غیر سمجھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور محبوب سمجھو گے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو تمہارے کو جگانے میں اتنا وقت ہو گیا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا۔ میں امام قرطبی کا یہ حوالہ پڑھتا ہوں، امام قرطبی نے بڑی قیمتی بات یہاں لکھی ہے کہ کب صالح علیہ السلام گزرے ہیں، کب صالح علیہ السلام گزرے ہیں اور کب یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو امام قرطبی نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مسئلہ حل کیا، فرماتے ہیں امرہ صلی اللہ علیہ وسلم من بئر ناقت، حضور نے جو اونٹنی والے کنویں سے پانی لینے کو کہا تھا، دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے، التبرک بآثار انبیاء الصالحین، اس میں دلیل ہے کہ انبیاء اور ولیوں کے نسبتوں سے برکت لی جاتی ہے۔ نہیں وہ تو چلے گئے، تو آگے کہتے ہیں وَإِن تَقَامَتْ
آثارها وخیفت آثارهم، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں وَإِن تَقَامَتْ آثَارُهَا، چاہے ان کا زمانہ پرانا ہو چکا ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ خیفت آثارهم، اور وہ نشانات مٹ چکے ہو۔ فرمایا بھلے وہ نشانات مٹ چکے ہو، وہ زمانہ گزر چکا ہو، امام قرطبی کہتے ہیں، لیکن وہ برکت تبرک ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کیا جملہ لکھا ہے یار، کمال کا جملہ لکھا۔ دیکھیں جملہ کیا لکھتے ہیں، میں عربی کی عبارت پھر پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے 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 ہائے، کیا عاشق لوگ تھے۔ یہ تفسیر کا بادشاہ ہے امام حاکم، امام قرطبی، تفسیر احکام القرآن، تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، امرہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقو من بئر ناقت دلیل علی التبرک بآثار الانبیاء والصالحین وان تقامت اعصارهم وخیفت آثارهم۔ ایک اعصار ہے، الف عین صاد کے ساتھ، والعصر زمانہ، اعصار زمانے، اور ایک آثار ہے الف با تا فا، آثار نشانیاں۔ جملہ لکھتے ہیں کہ وَإِن تَقَامَتْ آثَارُهُمْ، چاہے زمانے گزر چکے ہوں، وَخِیفَتْ آثَارُهُمْ، چاہے اس کے نشانات مٹ گئے ہوں، لیکن نشانات مٹ سکتے ہیں، زمانے بدل سکتے ہیں، سال گزر سکتے ہیں، برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بولو سبحان اللہ، برکتیں ختم، برکتیں ختم نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ اس وقت وقت ہوتا تو میں پڑھتا 18 سے زیادہ اور حوالے اس نسبت کے، الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں صحابہ اکرام کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے۔ لیکن بات کو ختم کرتے ہوئے ایک حوالہ میں ضرور پڑھوں گا، بڑا قیمتی حوالہ تھا، زمانے سے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کس شاید زمانہ طالب علمی میں وہ حوالہ پڑھا تھا، اور اس کا رس مجھے اس عمر کا، یعنی جس نام تو ہم بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس عمر میں بھی ہمیں اس کی لذت آتی ہے۔ میں نے بچوں کی ٹیم بلائی، میں نے کہا یار لگ جاؤ دو چار رات، یہ حوالہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، کیونکہ مجھے بڑی لذت آتی ہے اس حوالے سے۔ زمانہ طالب علمی میں ہم نے حضرت عمر کا یہ عمل پڑھا تھا، اور الحمدللہ ایک نہیں کئی کتابوں سے یہ حوالہ مل گیا۔ ایک تو یہ حوالہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، یہ ہے المصاحف لابن ابی داؤد میں ہے، اور دوسرا یہ حوالہ جو ہے وہ مصاحف میں، اور ایک ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2960 پر ہے، اور المصاحف کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ حوالہ کیا ہے، صحابہ اکرام خود اس کھوج میں رہتے تھے۔ دل سے ذرا سنو، ہمارا سنی جب بغداد جاتا ہے یا مکہ جاتا ہے تو وہ کھوج میں رہتا ہے، وہ اتنا پیسہ اسی میں لٹا دیتا ہے، یار کوئی زیارت تو بتاؤ، او حضور یہاں، سرکار نے یہاں تشریف فرما تھے، صحابی یہاں تشریف، وہ سارا دن اسی میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، گروپ والے کہتے چلو، اس نے کہا رک جائے دو رکعت نفل پڑھ لوں میں یہاں پر، نفل پڑھ لوں یہاں پر، تو نجدی ہنستا ہے، کہتا ہے اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا منہ اور لال رومال دیکھنے نہیں آئے، اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، پھر قبر میں جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس آنکھوں سے وہ نظارے دیکھنے ہیں کہ ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا، لیکن جہاں ان کے اور ان کے غلاموں کے قدم رگے ہیں، اس مٹی کو تو دیکھ لیا، اس باغ کو تو دیکھ لیا، اس فضا کو تو دیکھ لیا۔ کہتے یہ غلوم ہے، غلوم، یہ شرک ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ بنانا ہے۔ میں نے کہا نجدیہ پھر کمر کس کے حوالہ سن، یہ زمانہ طالب علم میں ہم نے پڑھا، اور بڑا لذت والا حوالہ ہے، فاروق اعظم تو پھر عاشقوں کے عاشق ہے نا۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ابن ماجہ اور المصاحف ابن ابی داؤد۔ پہلے حدیث کا خلاصہ اردو میں سمجھ لو، پھر میں متن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہے، تو میں نے کہا متن پڑھ دیا، گوگل پر لکھ کتاب کھل جائے گی سامنے، اتنا زیادہ چیمپئن بننے کی کیا ضرورت ہے۔ نیچے کمنٹس کرتے ہیں حوالہ کہاں ہے، تو میں نے کہا حدیث جب پڑھ رہا ہے تو لکھ لینا، توجہ، اتنے ننے کاکی ہو جاتے ہو، تحقیق اور ریسرچ بھول جاتے ہو۔ تو اللہ والوں سے دشمنی نہ کرو، جو بک بک کرنی ہمارا نام لے کر کرو، اللہ والوں کو کچھ نہ کہو، جو گالیاں دینی میرا نام لکھ کر دو، اللہ والوں کو کچھ نہ کہو۔ غور سے سنیے میرے دوست بزرگوں، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی
سرکار کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں, کیا لذت ہے یار, اس میں اتر جائیں آپ. سرکار آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے حضرت عمر چل رہے ہیں. حضرت عمر کی نظر پڑی ایک پتھر پر جو کعبے کی دیوار کے کونے میں رکھا ہوا تھا, اور اس کا سائز یوں سمجھو جیسے ہماری بہنیں گھروں کے اندر مسالہ پیستی ہیں نا, اس سائز کا وہ پتھر تھا. حضرت عمر کی نظر پڑی مقام ابراہیم پر. ابھی تک یہ پتھر آگے لا کر نہیں رکھا گیا تھا, یہ چھپا ہوا تھا, کسی کو پتا بھی نہیں تھا. کعبے میں طواف ہو رہا ہے, کعبے میں طواف ہو رہا ہے, لیکن آج جو وہ ایک سنہری جالی کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے, جہاں دو بندے کھڑے ہوتے ہیں, چلو چلو چلو, ہم نے کہا چل یہاں سے, یہاں یہ دیکھنے آئے تیری چلو چلو سننے آئے. کہ لگے یہ کیا دیکھ رہے ہو, میں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, ہائے اس عظیم ہستی کے پاؤں کے نشان کو دیکھ رہے ہیں جس کے پاؤں کے نشانوں کو خدا نے اپنے گھر میں نشان بنایا ہے. کتنا عظیم تھا سیدنا ابراہیم, بولو سبحان اللہ. کتنے بابرکت تھے حضور کے دادا سیدنا ابراہیم, کہ ان کا قدم نہیں, ان کا بدن نہیں, ان کا جوتا نہیں, ان کے پاؤں کے نشان. اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے محبوبوں سے کہ اس نے اپنے گھر کو ان کے قدموں کے نشان سے آباد کیا ہے. او عشق لگا تو بول سبحان اللہ. لوگ اپنے ڈرائنگ روم کو قیمتی چیزوں سے آباد کرتے ہیں, بیڈ روم اور کومن چاہے اس کا خستہ ہو تاکہ مہمان عزت دیکھے ہماری. تو اللہ نے اپنے گھر کی عزت کو دینے کے لیے کن چیزوں سے آباد کیا, مزین کیا, اس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں 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 کے نشان. وہ پاؤں کتنا عظیم ہوگا کہ جو خدا کی قدرت کو بھی پسند آیا, اور وہ نشان کتنا عظیم ہوگا اپنے گھر کو زینت دینے کے لیے خدا نے اپنے گھر میں اس نشان کو لگا دیا. تم کہتے ہو ہم گنبد گرائیں گے, ولی کو بے نشان کریں گے, خدا تو ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی بے نشان نہیں کرتا اور اپنے گھروں میں آباد کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں سیدنا عمر, جلدی سے سنیں, سیدنا عمر طواف کر رہے ہیں اور طواف میں حضور کے پیچھے ہیں, چل رہے ہیں, ذرا اس کیفیت میں اترے نا, ماحول میں, تو بڑی لذت آئے گی. سرکار آگے چل رہے ہیں, پیچھے حضرت عمر چلتے ہیں چلتے ہیں. اتنے میں آپ ایسا کر کے دیکھتے ہیں تو پتھر پر نظر پڑتی ہے, تو دل بھر آتا ہے. سرکار تھوڑا سا رکتے ہیں تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں, انا رسول اللہ کانا آخذ بیدیہ عمر, ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. فلما انتہا الى مقام, جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ رکھا ہوا تھا, قال, حضرت عمر نے کہا, یا رسول اللہ ھذا مقام ابینا ابراہیم, حضور, قریشی ہے نا, قریشی ہیں, حضور ہمارے باپ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ ہے نا حضور. فقال له النبی, نام, ہاں ہاں یہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. آگے نہیں نکل گئے بلکہ حضرت عمر خواہش کرتے ہیں, کہتے ہیں, قال افلا نتخذه مصلى, حضور جب اس جگہ پر ابراہیم, اس پتھر پر ابراہیم, ہمارے باپ ابراہیم کے پاؤں لگے تھے, تو حضور کیوں نہ ہم اس کو نماز کی جگہ بنا لیں. پھر حضور نے یہ نہیں کہا ابھی ابھی شرک سے توبہ ہوا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرو, کوئی نسبت بیچ میں نہیں لاؤ ورنہ پھر غیر اللہ کا تصور آ جائے گا, بلکہ نہیں, حضور نے کچھ بھی نہیں فرمایا. یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اسی وقت حضور کے دل پر آیت نازل ہوئی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. فرمایا عمر صحیح کہہ رہا ہے محبوب, اسی پتھر کو اٹھائیے اور لائیے اور سب کو کہیے اسی جگہ کو, مقام ابراہیم کو, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ, میری نماز کی جگہ بناؤ, عبادت میری ہوگی, نسبت ابراہیم کی ہو جائے گی. بولے سبحان اللہ. تو اندازہ لگائیے میرے دوستو بزرگو, کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر یا دیگر ہستیوں نے وہ فالانہ درخت اکھاڑ کر پھینک دیا تھا, وہ گویا کہ نسبتوں کے العیاذ باللہ مخالف تھے. میں نے کہا اگر حضرت عمر نسبتوں کے مخالف ہوتے تو کبھی, جب کعبہ مل گیا ہے تو پتھر کا کیا کرنا ہے, پھر
جب حضور مل گئے ہیں تو اور کیا نسبت چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں جتنی نسبتیں حضور کے صدقے ملی ہیں سب امت کو پتا ہونی چاہیے اور اس سے فیض لینا چاہیے، اور فیض بھی کیسے، خود کہتے ہیں حضور ہذا مقام ابینا ابراہیم، یا رسول اللہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے نا، حضور کا نام ہاں ہاں یہ تو ہے وہی جگہ، تو کہنے لگے افلا نتخذہ مصلی، حضور پھر ہم اس کو کونے میں کیوں رکھیں، اس کو ایسا نہ کریں، اس کو نماز کی جگہ بنا لے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز کی جگہ بناؤ گے تو پھر تو خیال ابراہیم کا آئے گا کیونکہ ابراہیم کا پتھر ہے، اس کے پاؤں لگے ہیں اور نمازیں خراب ہو جائے گی، یہ صرف خوارج کے ذہن میں آتا ہے، اللہ کے نبی نہ ایسا سوچتے ہیں نہ اللہ والے ایسے سوچتے ہیں، بلکہ رب نے اب سوچا حضرت عمر نے تھا، سرکار نے ڈانٹا نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو جب نماز اللہ کی پڑھنی ہے تو ایسی جگہ پر پڑھو جہاں صرف خدا یاد آئے، کیا نسبت لا رہے ہو، پھر تو ابراہیم بھی یاد آئیں گے بیچ میں سب آئیں گے، حضور نے کچھ نہیں کہا، اسی وقت قرآن کی آیت اتری، اللہ نے فرمایا محبوب عمر صحیح کہتا ہے واتخذوا، سب امت بنا لو من مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی اس جگہ کو مصلی، نماز کی جگہ، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور رب کہتا ہے اس کو قبول کرانا ہے تو اس کے قریب چلے جاؤ، اس قدم کے قریب چلے جاؤ جو قدم میری یاد میں رکھے گئے تھے اور وہ میرے محبوب کے تھے، کہ سجدہ مجھے ہوگا اور میری محبت کے ساتھ میرے ابراہیم کی محبت ہوگی، یعنی میری ابراہیم کی محبت میری محبت کی وجہ بنے گی، میرے ابراہیم کی نسبت میری عبادت کا ذوق بڑھائے گی، لہذا واضح ہوا اس کنویں والے واقعے سے بھی اور وہ 100 قاتل والے واقعے سے بھی اور اس حدیث مبارکہ سے بھی کہ صالحین کے آثار چاہے پرانے ہو جائیں، کہتے وہ تو جگہ بدل گئی زمانہ چلا گیا، امام قرطبی نے فرمایا اور کچھ بھی ہو جائے تقامت آثارها وخیفت آثارهم، فرمایا چاہے زمانہ تقامت آثارهم وخیفت آثارهم، چاہے زمانہ مدت معید صدیوں گزر جائے، چاہے مرور زمانہ سے حالات بدل جائیں، فرش تبدیل ہو جائیں، دیواریں تبدیل ہو جائیں، علاقہ بدل، زمین بدل گویا کہ زمین پرانی ہو سکتی ہے، آثار بظاہر مٹ سکتے ہیں، برکت نہیں مٹ سکتی، برکت تم گنبد گرا بھی دو تب بھی برکت نہیں مٹ سکتی، تم نے بقی میں زہرا پاک کا گنبد گرایا کیا ہو گیا، برکت زہرا پاک کو اس گنبد کی کیا ضرورت تھی، حضرت عثمان کو ضرورت کیا تھی، لیکن وہ برکتیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین غوث اعظم کی اس بڑی 11ویں شریف میں ہماری حاضری قبول کرے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس ذکر کی نسبت کا حصہ عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ ان کی محبت سے اللہ کی محبت تازہ ہو جاتی ہے، کہ جب یہ اللہ کے بندے ہیں ان کی یہ شانیں ہیں تو رب کی شان جس نے یہ شانیں ان کو بخشی ہے وہ قادر مطلق کتنی عظمتوں والا ہے، اللہ تمام کی حاضری قبول فرمائے، بالخصوص ہمارے خاص کچھ مہمان دور دراز سے آئے ہیں، کینیڈا سے سفر کیا، ملتان پہنچے اور ملتان سے پھر آج کے پروگرام کے لیے آئے، میں ان بزرگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان علماء کا بہت مشکور ہوں، اللہ ان نیک لوگوں کے آنے کے صدقے اس محفل کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، گفتگو مزید کرتے لیکن آگے وقت دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو قبول کرے، جنہوں نے لنگر اور نیاز کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، حاضران محفل کے تمام مقاصد کو غوث اعظم کے صدقے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی اللہ مغفرت فرمائے، عالم اسلام پر اللہ فضل فرمائے، اور اولیاء و صالحین کے ساتھ ہمیں دلی تعلق اور تمسک عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔